मैं कहती हूँ किताबुन, कोई भी किताब, ठीक है, लेकिन अब मैं कहती हूँ किताबु ज़ैदिन, अब मैं कहती हूँ कलमु बकरिन, अब मैं कहती हूँ फरसु, जिसे कहा जाए फरसु ज़ैदिन। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, एक चीज दूसरी चीज की तरफ क्या कर रही है, नस्बत को जाहिर कर रही है, बिलोंगिंग को जाहिर कर रही है, रिलेशनशिप को जाहिर कर रही है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को जाहिर कर रही है ना, कर रही है ना, तो अब हाँ, एसोसिएशन को जाहिर कर रही है, एग्जैक्टली नस्बत को जाहिर कर रही है। मैं कहती हूँ किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब ये आम किताब नहीं हो गई, ये पर्टिकुलर ज़ैद की किताब हो गई, किताब की नस्बत ज़ैद के साथ खास कर दी गई, ठीक है। कलमु बकरिन, अब ये कलम आम कलम नहीं रहा बल्कि ये खास कलम बन गया जो कि बकर का है, ठीक। इसी तरह फरसु ज़ैदिन, अब ये फरस यानी घोड़ा जो है वो किसी का नहीं रहा बल्कि ज़ैद की तरफ इसको जिसे कहा जाए मंसूब कर दिया गया, ताल्लुक या एसोसिएट कर दिया गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है। कोई भी ये जो मुदाफ इलल मारिफा है, अब ये चीज देखे ना, वैसे तो किताब उन नकिरा था, कलम उन नकिरा था, राइट, इसी तरह फरस उन नकिरा, जब ये आगे से आगे वाले के साथ मुदाफ इलही के साथ जब इसकी कॉम्बिनेशन आ रही है मुदाफ मुदाफ इलही की, तो इसका क्या हुआ, आपको पता है कि मुदाफ पर कभी भी अल और तमीम नहीं आते है ना, नहीं आते ना, तो तमीम हट गया, फरसु ज़ैदिन बन गया, किताबु बकरिन बन गया, इसी तरह कलमु बकरिन बन गया। बात समझ आ रही है ना, कि जब आपने देखा कि एक इसम की दूसरे इसम की तरफ नस्बत की गई तो ऑटोमेटिकली तन्वीन हट गई, ठीक है, क्योंकि जिसकी तरफ जिस नस्बत की जा रही है, किताब की नस्बत किसकी तरफ की जा रही है, जैद की तरफ, तो जैद ऑलरेडी मारिफा है, इसम अलम की कैटेगरी है कि नहीं बताइए, तो लिहाजा किताब भी मारिफा शुमार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कलम क्या था, नकिरा था, लेकिन जब इसकी एसोसिएशन जो है वो बकर के साथ की गई तो ये कलम अब आम कलम नहीं रहा बल्कि मारिफा बन गया, क्यों, क्योंकि जिसकी तरफ उसकी नस्बत की जा रही है वो मारिफा है, वो जिसे कहा जाए इसम अलम की कैटेगरी है, इसम अलम की कैटेगरी है, बात समझ आ रही है। तो हर वो चीज मारिफा बन जाती है अगर मुदाफिले, सिंपल से अल्फाज में कह लीजिए, दो इसम की आपस में नस्बत, आपस में एसोसिएशन, आपस में ताल्लुक, बिलोंगिंग, रिलेशनशिप, ये मुदाफ मुदाफिले कहलाती है। याद रखिए मुदाफ पर अल और तनवीन कभी नहीं आते और मुदाफिले ऑलवेज मशहूर होता है, हमेशा मशहूर होगा, ठीक है ना। तो याद रखिए मुदाफिले जिसकी तरफ नस्बत की जा रही होगी किसी इसम की, अगर वो मारिफा है तो ऑटोमेटिकली जो मुदाफ होगा वो भी मारिफा हो जाएगा, वो भी मारिफा हो जाएगा। अच्छा अब मैं कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ, चले मैं आपसे कहती हूँ किताबु वलदन, किताबु वलदन, अब ये मारिफा होगा क्या, किताबु वलदन है ना, ये मारिफा नहीं हो सकता, क्यों क्यों नहीं हो सकता, कि वलद तो कोई भी जी, हमें फिर अल ऐड करना पड़ेगा, शाबाश किताबुल वलदी, किताबुल वलदी, समझ आ रही है ना, किताबुल वलदी, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए जब मुदाफिले जिसकी तरफ किसी भी इसम की नस्बत की जाएगी अगर वो मारिफा है तो ऑटोमेटिकली मुदाफ मारिफा बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात किसको समझ आ रही है जो हम पहले कह चुके हैं, शाबाश, ये मचा गई है मुदाफ इलाही मारिफा, सबको समझ आ रही है। अब इस आईक्यू पे भी टाइप कीजिए शाबाश जी, इस आईक्यू पे भी टाइप कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर मैं कोई टाइप नहीं करेगा तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आपको समझ आया नहीं आया, मुदाफ नहीं समझ आ रहा। अच्छा, ये बताइए जैसे, अच्छा आपने पहले क्लास ली थी ना, अच्छा ये बताइए दो इसम की नस्बत क्या कहलाती है, जैसे मैं कहती हूँ अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, कहती हूँ ना, जैसे मैं कहती हूँ रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, फरसु ज़ैदन, ठीक है, इसी तरह कलमु बकर, ये चार एग्जाम्पल को सामने रखिए, अब आप इसमें ट्रांसलेशन कहते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह की किताब। किताब का ताल्लुक किससे, अल्लाह के साथ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। मैं कहती हूँ रसूलुल्लाह ही, रसूल का ताल्लुक किससे हो रहा है, लफ्ज अल्लाह के साथ हो रहा है, यानी अल्लाह सुबहान व तआला से, राइट। तो रसूल क्या है, मुदाफ है, और जिसकी तरफ नस्बत की जाती है वो मुदाफ इलैह कहलाता है। यह पहले पढ़ चुके जब मैंने आपको अस्मा की वो करवाई थी, आपको जब पहचान करवाई थी, याद आ रहा है आप सबको। तो याद रखिए, अगर मैं कहती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ रसूलुल्लाह ही, तो आपको पता है कि अब रसूल जो है कोई भी रसूल हो सकते हैं, लेकिन अब हमने रसूलुल्लाह ही कह दिया तो अल्लाह का रसूल, क्योंकि लफ्ज अल्लाह मारफा है, तो लिहाजा ये रसूल भी अब मारफा बन जाएगा, ठीक है। मैं कहती हूँ किताबुन, किताबुन तो कोई भी हो सकती है, अब मैं कह दूँ किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, बात समझ आ रही है। तो जिसकी तरफ इसकी नस्बत की जा रही है, अगर वो मारिफा है, और मारिफा की कैटेगरीज आप पढ़ चुके हैं ना, कि कौन कौन सी चीजें मारिफा है, ये चीजें मारिफा है, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द थिंग्स सारी नकेरा है, ठीक है। वैसे आपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के बारे में जितनी फेमिनिन चीजें थी वो पढ़नी थी, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग जिसे कहा जाए मैस्कुलिन थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे भी बस सेम यही है कि अब आपको देखना पड़ता है कि जिसकी तरफ नस्बत की जा रही होती है, अगर वो मारिफा है तो ऑटोमेटिकली मुदाफ भी मारिफा बन जाता है, ठीक है। जैसे किताबुल्लाही, कलमु ज़ैदिन, ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, रसूलुल्लाही। तो बात समझ आ रही है कि अब ये रसूल, ये किताब, ये कलम, ये भी मारिफा बन गया, क्यों, क्योंकि इनके साथ जो अटैच है, इनके साथ जो एसोसिएशन हो रही है दूसरे नाम की, वो मारिफा है, वो मारिफा की या तो इसम अलम की कैटेगरी है, ठीक है, या फिर इसम मुअर्रफ बिल नाम की कैटेगरी। जैसे मैं आपसे कहती हूँ किताबुल वलदी, किताबुल वलदी, आपको पता है वलदुन तो नकिरा होता है, लेकिन अल वलदु ये मारिफा है, ये मारिफा है। तो आपने कहा किताबुल वलदी, इसका मतलब है कि अल वलदी ये मारिफा है, लिहाजा किताब भी मारिफा बन गई, ठीक है, बात समझ आ रही है जी। बताइए शाबाश, किसको समझ आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने क्या पढ़ा था, मुदाफ इलल मारिफा भी हो गया, फिर हमने कहा था मुअर्रफ बिल्लाम तो बहुत ही आसान है, किसी भी कॉमन चीज को अगर आप प्रॉपर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आपको पता है किताबुन से बनाइए, अब आप प्रॉपर नाउन बताइए कैसे बनाएंगे प्रॉपर नाउन। आपने तो पूरी प्रॉपर नाउन की गिरदानी भी करवाई थी, मैंने कहा था प्रॉपर नाउन से लिखिए जी, अल किताब हो। कलम उनसे बनाइए, क्या बनेंगे, कलम उनसे बनाइए, अल कलम, शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक मार्फा से भी गर्दान बना लीजिए, ताकि आपके जहन में रहे कि जब अल आता है तो तनवीन साथ साथ नहीं आएगा, अल एंड तनवीन नेवर टुगेदर, ठीक है। और मुदाफ के बारे में ये बात याद रखिए कि मुदाफ पर कभी अल नहीं आएगा और ना ही तनवीन आएगी, और मुदाफ के लिए ऑलवेज मजरूर होगा, यानी वो जरी हालत में होगा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मारिफा बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कुर्सियन कहती हूँ तो आप अल कुर्सियो कर लेंगे ना, इसी तरह कोई भी एग्जांपल लेके इंशाल्लाह आप कर सकती हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी थी, मैंने आपको बताया था मुनादा, है ना, मुनादा भी शायद आपको करवाया था ना, इलल मारिफा जी 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 इंशाल्लाह। मैं वसत के बार से भी जा रही हूँ, इसम सिफत और इसम ज़ात, ठीक है, मैं इंशाल्लाह उस पर चलती हूँ। मारफा की एक और कैटेगरी थी आपने मुनादा, मैंने आपसे कहा था मुनादा क्या होता है, यानी जिसके जिसको पुकारा जाए और जिस चीज के जरिए से पुकारा जाता है उसको हर्फ नदा कहा जाता है। जैसे आप पढ़ते ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये या क्या है, ये हर्फ नदाई है, हर्फ नदाई है। अय्युहन्नास, अन्नास क्या है, मुनादा, जिसको पुकारा जा रहा है। तो याद रखिए या के बाद हमेशा, ठीक है, या भी जो है वो मुनादा उसकी कैटेगरी है, मार्फा की कैटेगरी है। उसके बाद जो भी आता है तो ये भी याद रखिए कि उसके बाद जो भी आएगा तो बेसिकली ये भी किस कैटेगरी में चला जाएगा, मार्फा की कैटेगरी में चले। जैसे अब या अय्युहर रजुलू, इसी तरह या अय्युहल इंसानु, या अय्युहल मुद्दस्सर, आपने देखा ना, या अय्युहल मुजम्मिल, है ना, ऐसे पढ़ा है ना। तो याद रखिए कि ये भी जिसे कहा जाए कि मारिफा की कैटेगरी में आता है, और इसके बाद जो भी इसम होगा वो मारिफा के साथ होगा। अन्नास, अल इंसान, जिसे कहा जाए अल मुदस्सर, है ना, देख रहे हैं ना। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना, है ना, तो कहने का मकसद है अय्यतुहन नफ्सुल, तो अन नफ्स आ रहा है ना, अलिफ लाम के साथ आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए ये भी किसकी कैटेगरी आ जाएगी, ये भी मारिफा की कैटेगरी। तो टोटल कितनी कैटेगरी आपने इसको देख लिया, शाबाश, क्विकली बताइए। मुनादा मारिफा, है ना, मुनादा मारिफा हो रहा। या अय्युहन नास में भी देखिए, या अय्युहल इंसान में देखिए, या अय्युहल मुदस्सर में देखिए, या अय्युहल मुजम्मिल में देखिए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, मुनादा मारिफा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बात समझ आ गई सबको? फिर हम मुनादा की मैंने आपको कैटेगरीज करवा दी थी कि मुनादा कभी कभी जो होता है वो वाहिद होता है, मुनादा कभी कभी मुरक्कब होता है, मैंने करवाई थी आपको क्या नोट्स में से देखे शाबाश? नो, ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं की थी तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूँ। आई थिंक अच्छा, मुनादा, मुनादा स्किप कर दिया था, नहीं इतना तो बताया था मेरे ख्याल से, मुनादा, मुनादा जिसको पुकारा जाता है, इतनी तो बात मुझे याद है, मैंने आपको बताई थी। इंशाल्लाह भी आगे जाके पढ़ेंगे इसको डिटेल ना, कि मुनादा क्या, यानी कौन कौन से लेटर्स हैं जो कि हुरूफ निदा पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुरान पाक में तो सब यहाँ आया, लेकिन और अगर आप अरबिक को उठा के देखें, तफासिर को, तो एक से ज्यादा वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, 5-6 लेटर्स हैं जो कि आते हैं एज अ कॉल आउट करने के लिए, पुकारने के लिए। और मुनादा की डिफरेंट कैटेगरी, मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट कैटेगरी से सब। इतनी सी तो बात आपको याद रहेगी कि ना, मुनादा के बाद जो इस्तेमाल अलिफ लाम के साथ आ रहा है, इसी वजह से मुनादा भी, आई मीन ये या भी जो है एज अ उसकी कैटेगरी में आ जाएगा, मारिफा की कैटेगरी, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद हमने इसम की कैटेगरी देखी थी वुसअत के एतबार से, ठीक है, वुसअत के एतबार से आपको याद आ रहा है, क्या देखा था वो सब के एतबार से, किसी को याद है जी? कितनी कैटेगरी पड़ी थी, किसी को याद है? हमने नहीं, वो सब के एतबार से, नहीं ये तो वो सब के एतबार से जी, वो सब के एतबार से जी, बिल्कुल शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, कैपेसिटी के वो सब के एतबार से, या तो दो कैटेगरी जात होगी या सिफात, शाबाश, गुड, माशाल्लाह, ठीक है ना। जात होगी या सिफात, जात के, जात में क्या होगा, किसी का जाती नाम हो जाएगा, लेकिन सिफात में मेरे ख्याल से मैंने आपको कैटेगरीज करवाई थी इसम जात के, इसम सिफत के बारे से, कि मैंने कहा था कि इसम फाइल, इसम मफूल, है ना, और सिफत मुशब्बा, ये सब मैं आपको कैटेगरी करवा चुकी थी या नहीं करवाई थी लास्ट? ये मैंने आपको करवा दिया था सारा इसम जो वुसअत के एतबार से, प्लीज आप नोट्स में क्विकली देख कर बताइए, नहीं करवाया था मैंने आपको? जी इसम तब्दील तक करवा दिया था, राइट जी। अगर नोट्स सामने खुले ना तो आप उसको बस रख लिए, मुझे तो याद पड़ रहा है इसम फाइल होगा उस नोट्स में, इसम मफूल होगा, ठीक है, सिफ्त मुशब्बा भी होगी और इसम तब्दील भी होगा। आई थिंक सिफ्त मुशब्बा लास्ट उसमें टॉपिक होगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको नोट्स भेजे थे जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसम सिफत क्या होगी, उसके अंदर मजीद इसम जात और इसम सिफत, इसम जात से मुराद जाती नाम है, सिफत से मुराद उसके अंदर अच्छाई या बुराई, ठीक है, उसकी अच्छाई भी हो सकती है, उसकी बुराई। उसमें हमने सबसे पहले इसम फाइल देखा था, जो कि जिसे कहा जाए डूअर ऑफ एक्शन का मीनिंग भी देता है और उस रूट वर्ड का मायने भी देगा, जैसे हम कहते हैं नसारा, ठीक है, काम का मीनिंग भी देगा, नासिर काम करने वाला, और जो रूट वर्ड का मीनिंग है काम, काम करना, वो भी मीनिंग देगा, ठीक है, जो काम के साथ काम करने वाले का मीनिंग भी दे, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, एसएमफाइन, एसएमफाइन। बात समझ आ रही है जी? इतना क्लियर था ना, ये हमने किया है अगर आप अपने नोट्स में देखिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इसम फाइल का वजन है फाइलन, आपने किया था ना किताबुन, इसी तरह आपने किया था सॉरी फाइलन के वजन पे बनाएंगे जालिस, ठीक है, फाइलन। इसी तरह कातिबुन, इसी तरह आप बनाइए कोई भी मिसाल ले लिया कायदुन, तालिबुन, है ना। ये सारा कौन सा वजन है? इसम फाइल का वजन है जो कि क्या दे रहा है, जो कि अपने मस्दरी मायने के साथ यानी रूट वर्ड के मीनिंग के साथ काम करने का मीनिंग भी दे रहा है, ठीक है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मफूल का मैंने आपको बताया था कि इसम मफूल क्या है, जिस पर काम वाक़ हो, ठीक है। तो वो अपने जिसे कहा जाए काम करने के साथ साथ जिस पर काम वाक़ हो उसका मीनिंग भी देगा, ठीक है। मस्तरी मीनिंग भी देगा, रूट वर्ड का मीनिंग भी देगा, और जिस चीज़ पर काम वाक़ हो उसका मीनिंग भी देगा। इसका मैंने आपको वजन बताया था, वजन बताया था, मफ़ऊलुन, मकतूबुन, मंसूरुन, ठीक है। इसी तरह आप कह लिए मक़ऊदुन, ठीक है ना। तो ये जो मफ़ऊलुन का वजन है, मीम फा ऐन वाव लाम जो हम पहले कर चुके हैं, मफ़ऊलुन, ठीक है, मफ़ऊलुन। तो इंशाल्लाह इस वजन के आप एक दो चीजें बना लीजिए अपने प्रीवियस नोट्स में से देख के, इंशाल्लाह आप इसमें एक दो गिरदानी बनाइए इसम फाइल और मफ़ऊल की, तो आप आ जाएगा कि हमने इसमें क्या पढ़ा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? किसको समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका होमवर्क क्या है जी? जी आप एक्स्ट्रा नोट्स मैंने दिए, आप में से कौन कितने लोग हैं जो रिकॉर्डिंग को बाद में सुनते हैं और अपने पास सेव करते हैं या नोट्स बनाते हैं? कुछ सिस्टर्स को रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग सेव नहीं है, मैं आपको रूम में भेज देती हूँ तो फिर मेरे पास कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो अगर आप में से किसी के पास रिकॉर्डिंग है तो आप अपनी बाकी बहनों को दे दीजिए रूम में, जो आपका है उसमें टाइम उसमें डाल दीजिए, ताकि जो बहनें किसी भी वजह से अपने लेसन को कवर नहीं कर सकी हैं तो उस लेसन के साथ कर लें, वरना फिर आपको पता है वज़ाइके पे तो हमारा पूरा होल जो हमारी क्लास का टाइम होता है उसमें तो ग्रामर मौजूद है ही ना, ठीक है ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अगर किसी के पास है प्रीवियस 10-15 रिकॉर्डिंग तो एक सिस्टर की रिक्वेस्ट इनको चाहिए, तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी रूम में डाल सकते हैं तो अपना उसमें डाल दें, ठीक है। जजाक ग्रुप में जो डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। जजाकल्लाह खैरिन कसीरा। आपने अब जो है पूरा पिछले से लेकर जहाँ से स्टार्ट किया था ग्रामर फिर आपने इसम वुसत तक यानी जो इसम की क्लासिफिकेशन वुसत के बाद तक है वहां तक पढ़कर आना, जितना आप करवा कर चुके हैं, ठीक है। और फिर मैं क्विकली आपसे कुरान मजीद की आयात से पूछूंगी, जो आपकी कुरान की आयात सामने होंगी मैं उससे पूछूंगी, आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करके मुझे सही आंसर देना, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। जजाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक, व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम मूव ऑन हो जाएंगे अपने तफसीर के लेसन की तरफ, क्लास नंबर 161 है और हमारे पास इंशाल्लाह लेसन नंबर भी यही है, नंबर 30 से लेकर सॉरी आयत नंबर 41 से लेकर 76 इंशाल्लाह लेसन नंबर 161 सूरह अत्ताहा करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह सादा जी से देखते हैं पहले इसका लफ्जी तर्जुमा, आप साफ साफ लिखिएगा और फिर इसकी तफसीर, और फिर आपके साथ मिलकर इसका डिस्कस करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह फीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد. بعض دفعہ یہ جو میں درود شریف پڑھتی ہوں اور بعض دفعہ نہیں پڑھتی، شاید آپ نے اس کی کبھی فرق یا وجہ نوٹ کی ہو، تو سم ٹائم مجھے فیل ہو رہا تھا کہ بالکل خاموشی ہو گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک نیا سبجیکٹ کھلتا ہے تو آپ لوگوں کی تھوڑی آوازیں آتی ہیں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سبق کا نمبر بولنے سے پہلے بالکل اس طرح سے ہو جائے کہ پھر ہم اس کو بول سکیں. سبق نمبر 161، آیت نمبر 41 سے 76، سورۃ طہٰ. لیسن نمبر 161، آیت نمبر 41 to 76، سورۃ طہٰ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
وَاصْطَنَعْتُكَ اور میں نے تجھ کو بنایا.
لِنَفْسِي
اپنے لیے خالص.
اپنے لیے خالص
یا اپنے لیے خاص.
اپنے لیے خاص.
اظہر انت و اخوک.
اظہر انت و اخوک.
جا تو اور تیرا بھائی.
جا تو اور تیرا بھائی.
بیایا
تھی
میری نشانیوں کے ساتھ.
میری نشانیوں کے ساتھ.
اور نہ سستی کرنا تم دونوں میری یاد میں.
اور نہ سستی کرنا تم دونوں میری یاد میں.
اس ہوا یہ فرعون انہ روا. تم دونوں کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا. بس تم دونوں کہو اس سے بات نرم. لعلہ یتذکر او یخشا. شاید کہ وہ غور کرے یا ڈر جائے. قال ربنا اننا. دونوں بولے اے ہمارے رب بے شک ہم. نخاف ان یفرط علینا. ہم ڈرتے ہیں یہ کہ وہ زیادتی کرے ہم پر. او عیت غو. یا وہ زیادہ سرکش ہو جائے. قال لا تخافا. فرمایا تم دونوں نہیں ڈرو. اننی معکما. بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا. میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. فاتیاہو. بس جاؤ اس کے پاس. فقولا انا رسول ربک. اور کہو بے شک ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے. فارسل معنا بنی اسرائیل. بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو.
بس بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو.
ولا تعذبهم.
ولا تعذبهم.
اور نہ عذاب دے ان کو.
اور نہ عذاب دے ان کو.
قد جئناک.
قد جئناک.
بے شک ہم لائے ہیں تیرے پاس.
بے شک ہم لائے ہیں تیرے پاس.
بآیت من ربک. ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے.
ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے.
والسلام على من اتبع الهدى.
والسلام على من اتبع الهدى.
اور سلام ہے اس شخص پر جو پیروی کرے ہدایت کی.
سلام ہے اس شخص پر جو پیروی کرے ہدایت کی.
انا قد اوحی الینا.
انا قد اوحی الینا.
بے شک وحی کی گئی ہماری طرف.
بے شک وحی کی گئی ہماری طرف.
ان العذاب من کذب وتولى.
ان العذاب من کذب
وتولى. یہ کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا.
یہ عذاب ہے
قال فمن ربكما يا موسى؟
قال فمن ربكما يا موسى؟
اس نے کہا کون ہے پروردگار تم دونوں کا اے موسیٰ؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. کہا پروردگار ہمارا وہ جس نے عطا کی ہر چیز کو. اس کی شکل و صورت. ثم هدى. پھر راہ دکھائی. قال فما بال القرون الاولى. اس نے کہا پھر کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا. قال علمها عند ربي في كتاب. کہا اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے کتاب میں. لا يدل ربي ولا ينسى. نہ چکتا ہے میرا رب اور نہ وہ بھولتا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا. وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. چلائی تمہارے لیے اس میں راہیں. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور برسایا آسمان سے پانی. فخرجنا به ازواجا. پھر نکالے ہم نے اس سے جوڑے. من نبات شتا. سبزے کے مختلف. کلو ورعو انعامکم. کھاؤ تم اور چراؤ اپنے چوپایوں کو. ان فی ذلک لآیات. بے شک اس میں نشانیاں ہیں. لأولی النہی. عقل والوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اسی سے تم کو پیدا کیا ہم نے اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے. میں نے دیکھا جب جملہ لمبا ہوتا ہے تو سب ساتھ کیچ اپ نہیں کر پاتے. آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پینسل رکھا کریں اور ہر لفظ کے نیچے جو لفظ ہے اس کو دیکھتے رہا کریں، کیونکہ آپ کی آوازیں دب جاتی ہیں جب لمبا پڑتی ہیں. اور اب ہم ماشاءاللہ 15ویں پارے سے آگے جا چکے ہیں نا، تو اب ہمیں ایک ایک جملے میں سے بھی لفظی ترجمہ سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی آواز کی جو ٹون ہے وہ نہ ٹوٹے. ومنها نخرجكم تارة اخرى. اور اسی سے ہم نکالیں گے تم کو دوسری مرتبہ. ولقد اریناه آیاتنا کلها. اور تحقیق دکھائی ہم نے اس کو اپنی نشانیاں. فکذب وابا. تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. قال اجیتنا لتخرجنا من ارضنا. اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ نکالے ہم کو. من ارضنا بسحرک یا موسیٰ. ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے اے موسیٰ. ملک. فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. پس ہم بھی لائیں گے تیرے مقابل جادو اسی جیسا. فاجعل بيننا وبينك موعدا. بس مقرر کر لو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت. لا نخلفه نحن, نہ خلاف کریں اس کے ہم. ولا انت مکانا سوا, اور نہ تو ایک میدان میں ہموار. مطلب یہ کہ اس وعدے کے خلاف نہ ہم کریں گے اور نہ تم کرو گے, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. قال موعدکم یوم الزینہ, کہا وعدے کا وقت تمہارا ہے جشن کا دن. وَإِن يُخْشَرُ النَّاسُ دُحَا, اور یہ کہ جمع کیے جائیں گے لوگ دن چڑھے. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ, پھر لوٹ گیا فرعون. فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى, پھر جمع کیا اپنا دو پھر آیا. قال لهم موسى, کہا ان سے موسیٰ نے. ویلکم, بربادی ہو تمہاری. لا تفتروا علی اللہ کذبا, نہ کھڑو اللہ پر جھوٹ. فیسحتکم بعذاب, کہ ہلاک کر دے تم کو عذاب سے. وقد خاب من افترا, اور وہ نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا. فتنازعوا امرهم بینہم, تو وہ جھگڑنے لگے اپنے کام میں واہم. وَأَسَرُّ النَّجْوَى, اور وہ چھپ کر کرنے لگے مشورہ. قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ, وہ کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں. يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ, چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو. من اردکم, تمہارے ملک سے. بسحرہما, اپنے جادو کے زور سے. ویذھبا بطریقتکم المثلا, اور لے چلتا کریں تمہارے مثالی طریقے کو. فج میں او کئی دکم, بس تم اکٹھا کرو اپنا داؤ. سم تو صفا, پھر آؤ تم صف باندھ کر. وقد افلح اليوم من استعلا, اور بے شک کامیاب ہوا آج جو غالب رہا. قالوا یا موسیٰ, وہ بولے اے موسیٰ. اما ان تلقی, یا تو یہ کہ تم ڈالو. و اما ان نکون اول من القا, اور یا یہ کہ ہم ہوں پہلے جو ڈالیں. قال بل القو, اس نے کہا بلکہ تم ڈالو. فاذا حبالهم, تو اچانک رسیاں ان کی. وعصیهم, اور لاٹھیاں ان کی. یخیل الیہ من سحرہم, خیال میں آئی اس کے ان کے جادو سے، انہا تسعا کہ وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی ایسے محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. فوجس فی نفسہ خیفتم، بس محسوس کیا اپنے دل میں خوف، موسیٰ موسیٰ نے. قلنا لا تخف، ہم نے کہا مت ڈرو. انک انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گی جو انہوں نے بنایا اس کو. انما صنعوا کید ساحر، تحقیق جو بنایا تھا انہوں نے فریب ہے جادوگر کا. ولا يفلح الساحر حيث اتى، نہ کامیاب ہوگا جادوگر جہاں سے بھی وہ آئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے اب پروردگار پر ہارون اور موسیٰ کے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اس نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تم کو. انہ لکبیرکم الذی، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے. علمکم السحر، سکھایا ہے تم کو جادو. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم، بس میں ضرور کاٹوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے. من خلاف، مخالف سمتوں سے. وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ، اور ضرور تم کو سولی گا. فی جزو النخل، کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، اور تم خوب جان لو گے کہ کون ہم میں سے. اشد عذاباً وابقا، زیادہ سخت ہے عذاب میں اور باقی رہنے میں. قالوا لن نؤثرک، انہوں نے کہا ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے. علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو آئے ہمارے پاس واضح دلائل. والذی فطرنا، اور وہ جس نے پیدا کیا ہم کو. فقد ما انتقاد، پس تو حکم کر گزر جو تو حکم کرنے والا ہے. انما تقضی هذه الحياة الدنيا، صرف تو حکم کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے زبردستی کروایا ہم سے اس پر جادو، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا، انہ من یأتی ربہ مجرما، بات یہی ہے کہ جو آیا اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيى، نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا، وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آیا اس کے پاس مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس نے عمل کیے نیک، فأولئك لهم الدرجات الأولى، بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہیں درجے بلند، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، باغ ہمیشہ کے بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے بدلہ اس کا جو پاک ہوا. بس تلاوت سنتے.
وصنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء
تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے وَاسْتَنَاتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اور میں نے تمہیں اپنے کام بنا لیا، اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے معجزات لے کر جاؤ، اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، ہاں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہے، واقعہ پیچھے سے چل رہا تھا، اسی کی کنٹینیویشن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ان کو ان کی پچھلی زندگی کی کچھ بات دلا کر تسلی دی گئی کہ جو رب تمہیں پہلے مشکلات سے بچا سکتا ہے، اگر اب اس راستے میں بھی کچھ مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا، وَاسْتَنَعْتُكَ نفسی، میں نے تو تمہیں اپنے نفس کے لیے چن لیا، یعنی تم تو میرے خاص بندے بن گئے ہو، تم میرے قریبی ہو گئے ہو۔ یہ جو لفظ ہے سوات نون عین سے ہے، سنت کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا، فن مہارت کے لیے ڈھالنا، اختیار کے معنوں میں، یعنی میں نے تمہیں چن لیا، اب تم اس قابل ہوئے ہو کہ میرے کام کو کر سکو۔ اللہ کسی کو اپنی ذات کے لیے چن لے، اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ چنے جاتے ہیں، لیکن جو رب کے لیے چنا جائے وہ واقعی قابل رشک ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی اپنی ذات کے لیے چن لے۔ بعض دفعہ انسان بڑی بڑی دعائیں تو مانگ لیتا ہے، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں تو اس پہ چونک جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اذهبا انت واخوک، اخوک سے یہاں مراد ہارون علیہ السلام ہے۔ کیسے جاؤ؟ بھی آیاتی، میری آیتوں کے ساتھ۔ یہ کون سی آیتیں تھیں؟ تورات تو نازل نہیں ہوئی، یہاں اس سے مراد معجزات ہیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھو میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اللہ نے چن لیا، چن کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، پہلے بنی اسرائیل سے چنا اور اب مختلف مرحلوں کے ذریعے سے چنا، مشکلات سے نکال کے، آزمائشوں سے نکال کے اب ان کو اسٹرانگ کر دیا، جیسے فرنیچر کی رگڑائی کی جاتی ہے، پھر پالش کی جاتی ہے، پھر چمکتا ہے، یا پتھر کو تراشا جاتا ہے، جتنا اس کو رگڑا جائے اتنی چمک آتی ہے۔ اسی طرح کوئی انسان جب تک مختلف مراحل سے نہیں گزرتا وہ اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچتا۔ دنیا کا سب سے اعلیٰ کام اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، تو کیا پھر اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہ تپائے، نہ نکھارے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ایسی تربیت کی گئی، ایسے ایسے اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں ماؤں کی گود میں اور اطمینان زندگی بسر کرنے والے بچے نہیں پہنچتے، لاڈلے وہاں نہیں پہنچتے، کیونکہ ماں نے تو آنسو آنے ہی نہیں دینے ان کی آنکھوں میں، تو ان کو اپنے آنسو پوچھنے کہاں سے آئیں گے۔ اور جو لی نفسی کا لفظ ہے نا، یہ بھی اس لیے کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا، اب تم بھی میرے سوا کسی کو اپنا نہ سمجھنا۔ علی کو جب اپنے لیے چنتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی پھر صرف اسی کو چنے۔ تزکیہ کیا جا رہا ہے، آگے سے، باہر سے، اندر سے۔ دنیا میں اب دیکھیے، کسی کا چناؤ ہوتا ہے تو وقتی مہارت دیکھی جاتی ہے، کوئی ایکسپیرینس ہوا، تجربہ کیا، چل پڑے، مس ورلڈ بن گئے، ایک سال چنیں گے، اگلے سال نیچے اتار دیے گئے۔ لیکن اللہ کسی کو چنتا ہے نا، تو اس کو پھر پارٹ ٹائم نہیں چنتا، اس کو لمبے عرصے کے لیے چنتا ہے۔ کہا دیکھو تم جا تو رہے ہو، یہ معجزے لے جاؤ، اور اسی موقع پہ بھی ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا، اور ساتھ ہی نصیحت کی گئی کہ دیکھو میری یاد سے نہ تھکنا۔ تنیا کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، یا اس کا روٹ ہے، ون یون، سستی کرنا، کاہلی کرنا، اور ذکری کا مطلب یہاں کیا ہے؟ تسبیح سے، یعنی ذکر کے معنوں میں۔ سورۃ انفال آیت 45 میں آتا ہے، اذا لقیتم فیۃ فاثبتوا فاذکروا اللہ کثیرا، جب کسی جماعت سے ملنے لگو تو ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اور اسی طرح ذکری سے مراد تبلیغ بھی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کا ذکر ہی تو ہے. اللہ کی باتوں کو ذکر کہا گیا. سورۃ اعلیٰ آیت 9 اور 10 میں اس کا ذکر آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کا نام بلند کیا جائے گا. اس میں پیغام دیا گیا کہ دیکھو جب دوسروں کو میری طرف بلاؤ گے تو سستی نہ کرنا، پورا پورا حق ادا کرو. وقت، تیاری، کوشش، محنت، ہر طرح سے کوشش کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے. ذکر اور اللہ کے دین کا کام، ان کا گہرا تعلق ہے. دائی کو جو آزمائشیں پیش آتی ہیں نا، ان سے بے نیاز کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کی یاد میں دن گزرے، راتیں گزرے. جس کو اللہ یاد رہتا ہے نا، اس کو پھر دوسری چیزیں زیادہ یاد نہیں آتی، اور آئے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں. ذکر الہی اتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان ایک دوسری ہی دنیا میں آنے لگتا ہے، ایک دوسرا حال ہونے لگتا ہے اس کا. اس لیے زندگی میں اپنے لیے قصول نوٹ کیجئے کہ جب کبھی کسی مشکل میں، دین کی ہو یا دنیا کی، آزمائشیں تو آئیں گی. یہ نہیں ہے کہ اگر ہم دین چھوڑ دیں گے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، پھر دنیا کی آنے لگیں گی. جب کوئی مشکل آئے رب کو یاد کر لیں، جو دل میں آئے سبحان اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ. اٹھتے بیٹھتے آپ فیل کریں گے کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے گی، شدت میں کمی ہو جائے گی. یہی یہاں کہا گیا کہ ذکر کرتے رہنا، مجھے یاد کرتے رہنا. اذھبا الی فرعون انہ طغا، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف. اذھبا تثنیہ ہے، موسیٰ کو کہا گیا اور ہارون بھی ساتھ تھے، لیکن دونوں برابر نہیں تھے. موسیٰ متبوع تھے اور ہارون تابع تھے، یعنی ہارون اتباع کر رہے تھے اور موسیٰ وہ تھے جو لیڈ کر رہے تھے. کیوں بھیجا؟ انہ طغا، کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے، بہت طغیانی آ گئی اس کے اندر. فرعون کی طغیانی کیا تھی؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، میں بڑا رب ہوں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ بلکہ یہاں سے اب آگے آپ دیکھیں گے تو کافی آیات جو ہیں تبلیغ کی اسٹریٹجی بتائیں گی، دعویٰ ٹیکنیکس، کہ جب اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ کہنے کے لیے نکلو تو کیا طریقے کریں. پہلی بات آپ دیکھیے بھی آیاتی کا لفظ تھا، اللہ کی آیتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی باتوں کی بجائے رب کی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے یہاں ید بیضا اور عصا مراد ہے، لیکن آج بھی جو اللہ کے راستے میں نکلے گا، بہترین دعوت اللہ کے کلام کی ہے. آپ کی باتوں کا وہ مول نہیں ہوگا جو اللہ کی بات کی قیمت ہوگی، اور کوئی کسی کی سنے بھی کیوں. دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت کے میں ذاتی ذکر اذکار کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس ہوا سے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ لے کے جانا چاہیے، اکیلے نہیں نکلنا چاہیے. پیچھے آپ نے دیکھا موسیٰ اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لے کے گئے تھے. اگلا اصول کیا ہے؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. فرعون جیسے سرکش کے دربار میں بھیجا جا رہا ہے اور کہا کیا جا رہا ہے؟ قول اللینا، نرم بات، صفت اور موصوف ہے. لانا یلینو سے لینن ہوتا ہے، نرم بات، نرم. لینا کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو، جو شروع میں نکلتا ہے نا، بڑا سافٹ سا ہوتا ہے. اللہ اکبر، دعوت کے لیے نرم لہجے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تو وہ بات ویسے ہی پسند نہیں ہے. جو لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھیں یا اپنی بڑائی میں مبتلا ہوں، وہ اللہ کی بات کو کہاں سنیں گے؟ اور اگر انداز بھی سخت ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اوپر سے گزر جائے گی. اب دیکھیے کہ بعض لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ نرم انداز میں بات کیوں کی جائے، تبلیغ کرنی ہے تو کھڑک کے بات کرو، اور بعض لوگ تو اتنی آوازیں اونچی کر لیتے ہیں کہ وہ کانوں کے بھی اوپر سے گزر جاتی ہیں، گھن گرج کی آوازیں. اب دیکھیے کہ بارش ہوتی ہے نا، تو وہ بارش کس زمین کے اندر جاتی ہے؟ جہاں کی مٹی نرم ہوتی ہے، سخت مٹی پہ، لمیٹڈ موزیک، سیرامکس، اس کے اوپر آپ بارش ڈالتے بھی جائیں گے نا تو اندر نہیں جائے گی. اور دلوں کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے نرمی بہت ضروری ہوتی ہے. کسی کے راہ راست پر آنے اور اسے قبول کرنے کی دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتی ہے کہ دعوت کو پوری طرح سمجھ کر حق بات کو قبول کر لے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اپنے برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جائے. یہ دونوں باتیں بتا دیں کہ دیکھو تم نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید تذکیر ہو جائے، سمجھ آ جائے، حق اندر اتر جائے، اور اگر نہیں بھی آتا نا تو او یخشا، خوف تو آئے گا نا، کس کو جھٹلا رہا ہوں، کس کی بات نہیں مان رہا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان سختی سے بات کرتا ہے نا تو بعض دفعہ الٹا اثر ہوتا ہے، جو مخاطب ہے وہ اصل بات سمجھنے کی بجائے انداز پہ تنقید کرنے لگتا ہے، اور اس کے لہجے کی سختی کی وجہ سے ضد اور مخالفت پر اتر آتا ہے. تو یہ اگلا سبق ہم نوٹ کریں گے. اور یہاں پھر یہ بھی دیکھیے گا کہ غیر مسلموں کو تبلیغ کے اسباب بتائے جا رہے ہیں، تو اپنوں سے بات کرتے ہوئے ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کھلے دل کا کیوں نہ ہو، بڑا بے تکلف کیوں نہ ہو، آپ ذرا سخت بات کریں تو میاں کو بھی غصہ آنے لگے گا کہ یہ کیا انداز ہے. تو کیا دین کے لیے ہم انسانی جذبات کو مجروح کر دیں؟ اگر ہمارے انداز میں عاجزی ہے، اگر ہمارے انداز میں نرمی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نرمی اس کے دل کو نرم کر دے. ہاں، لوچ نہیں ہونا چاہیے لیکن نرمی ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی. اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ان دونوں نے کہا، اے پروردگار، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے. خوف تھا نا، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیا کہ ہم نرم بات تو کریں گے لیکن کوئی مشکل تو نہیں ہو جائے گی. کہیں بھی آپ جاتے ہیں نا جہاں کوئی کنٹراورسی ہوتی ہے، تو خوف دل میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلا بندہ کس موڈ میں بات کرتا ہے. اس سے کوئی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، بشر بھی تھے. اور یفرط کا لفظ فوراتا سے ہے، افراط کہتے ہیں کسی چیز کو زیادہ کرنا، اور تفریط کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا. فرعون کیا افراط کرے گا کہ قبل از وقت ہی ہمیں قتل کر دے، ہمارے آنے کی بات سن کے قتل کروا دے کہ پکڑ لو اس کو، بات ہی نہ سنے. اور یتغا تو غیانی سے، کیا سرکشی کرے گا؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے گا، یعنی گالیاں دے یا دین کو برا بھلا کہے گا. دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اور ستانے لگے گا، وہ جیسے کہتے ہیں نا بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ انسان کے اپنے ہاتھ کو ڈس لیتی ہیں. اور اسی طرح یہ کہ موسیٰ اور ہارون کے ساتھ زیادتی کرے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اللہ نے اپنی مائیت کا یقین دلا دیا. اور جو ساتھ ہے نا اللہ تعالی کی مائیت مادی مائیت نہیں ہے, علمی مائیت ہے, اقدار قدرت والی مائیت ہے. یہ چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ بعض دفعہ غلطی کی جاتی ہے. ایسی آیات کو لوگ سامنے لا کے کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالی انسان کے اندر خلول کر جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا حاضر ناظر ہر جگہ, اللہ تعالی بندے کے اندر بھی ہے, دل میں ہے, باہر ہے, تو ہے. یہ خلول کا طریقہ سے نہیں نکلتا. اس سے مراد کیا کہ میں ہوں آسمانوں پہ لیکن میں تمہارا ساتھ دوں گا. یہ ایسے ہی لگتا ہے مجھے, اللہ کے لیے تو مثال نہیں لیکن اپنی بات کو سمجھنے کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں. مثلا ایک بچی ہے, دور رہتی ہے ماں سے, بچی کسی مشکل میں ہے, کوئی اس کے اوپر مشکل وقت آ رہا ہے, ہاسپٹل جانا ہے, تو ماں دور بیٹھی کیا کہتی ہے فون پہ کہ غم نہ, میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, میں تمہارے پاس ہوں, فکر نہیں کرو. وہ کون سا ساتھ ہوتا ہے؟ دعاؤں کا ساتھ ہوتا ہے, خیال رکھنے کا ساتھ ہوتا ہے. یہاں بھی یہی مراد ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, تمہارے حالات کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ وہاں کیا ہوگا, میں ان وقت پہ آ کے بچا لوں گا. فَأْتِيَهُ, پس جاؤ اس کے پاس. فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ, اور تم دونوں کہنا کہ ہم رب کے رسول ہیں, بھیجے ہوئے ہیں. لہذا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, پس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ, اور ان کو عذاب نہ دو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اور ہم آپ کے پاس رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى, اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے. یعنی بات کو مختصر کیا جا رہا ہے, اب جاؤ. فَأْتِيَا, تم دونوں جاؤ. فاتیان تھا, نون گر گیا, ہو آ گیا نا مضاف کی وجہ سے. اسی طرح فقولا کی جگہ فقولان تھا, اور رسولا کی جگہ رسولان تھا, دو رسول. یہ سب تسنیہ کے سیگے. پس آؤ اس کے پاس, آتی امر ہے, ہو اس کے پاس, پس آؤ اس کے پاس یعنی فرعون کے پاس. ارسلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا, یعنی بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دو. اور لا تو عذب کا معنی کیا ہے یہاں؟ کہ ان کو مشقت والے کاموں میں نہ ڈالو, اور ان کے بیٹوں کے قتل سے باز آ جاؤ. بہت بھاری کام کرواتے تھے, عمارتیں بنواتے, کئی مر جاتے بےچارے مشقت کی وجہ سے. اور یہ جو بات ہے نا, قد جینا کبھی آیت میں ربک, ہم تمہارے پاس رب کی ایک نشانی لائے ہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیتن واحد کیوں ہے, حالانکہ نشانیاں تو دو ملی تھی, ید بیضا اور عصا. تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ ثبوت اور دلیل کے لیے آیا ہے, یعنی ہمیں آپ کے پاس ثبوت لائے ہیں. اب وہ ثبوت کئی ہو سکتے ہیں لیکن اس کو واحد میں رکھا گیا, اس لیے ایک ہی لفظ آیا. حالانکہ مراد اس سے دونوں ہی چیزیں ہیں. اور یہ جو آخری بات ہے نا, والسلام علی من اتبع الہدا, سلام تو اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. یہاں خدا سے مراد اسلام ہے. یہ انداز ہوتا ہے کسی ایسے شخص کو سلام کرنے کا جو خود دین پہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جب خط لکھا تو یہی لکھا تھا, والسلام علی من اتبع الہدا. اسی طرح جہاں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوں تو وہاں بھی اسی طرح سلام کیا جا سکتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام تو اسی کے لیے ہے جو اسلام کو قبول کرے گا. کتنا پیارا انداز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کہیں جائے بندہ تو سلامتی کے پیغام لے کے جائے, ہدایت کی باتیں لے کے جائے ساتھ. اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا, بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے. فیصلہ بھی بتا دیا. کہ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو پوچھ لے گا. اصل میں اس میں دلیل تھی کہ ہر بندہ، من جو ہے نا یہاں صرف فرعون کے لیے نہیں ہے، ہر جھٹلانے والے کے لیے. اور کذب اوپر آپ دیکھیے کہ سلام من تب الہدا تھا، تو یہاں کذب آ گیا، یعنی خدا کا متضاد ہے یہ کہ جو جھٹلائے گا پھر اس کے لیے کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں. سورۃ اعلیٰ آیت 11-13 میں بھی آتا ہے کہ جس میں یہی اشارہ کیا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کس طریقے سے انہوں نے اچھے انداز سے بات کی، لیکن جواب کیا ملا؟ وہی ملنا تھا جس کی امید تھی، کیونکہ جب ایک انسان کے اندر حق نہیں اترا ہوتا تو پھر وہ اچھی بات کو بھی اچھی طرح سے نہیں لیتا. سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11-13 میں آتا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. نصیحت تو اسی کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر حقیقت میں کچھ نرمی ہوتی ہے. سورۃ نازیات آیت 37-38 میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا، پس بے شک جس نے سرکشی کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو اختیار کیا. سورۃ لیل آیت 14 میں بھی آتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، پس میں تم کو ڈراتا ہوں آگ سے، یعنی جلانے والی جھلسانے والی آگ سے، جس میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اللہ تعالی حق کا پیغام دلواتا ہے، لیکن جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے پھر ان کو یہ دعوت فائدہ نہیں دیتی. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے لیکن فرعون نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. اب آگے دیکھیے گا کہ موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ ہے، یعنی وہ وقت آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور یہ وہی بات ہو گئی کہ کلمہ حق بیان کرنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے. قال فمن ربکما یا موسیٰ، یہ فرعون کا سوال ہے، کہا کہ پس کون ہے رب تم دونوں کا اے موسیٰ. فرعون نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ وہ دکھتی رگ تھی اس کی. انا ربکم الاعلی کہنے والے کو جب کوئی دعوت دے رب کی طرف آنے کی تو وہ اس کو چڑھانے کے لیے پوچھ سکتا ہے، لاؤ ذرا یہ رب کون ہے. اصل میں یہ پھووک کرنے والا انداز تھا، ان کے منہ سے کوئی بات سننا چاہتے تھے کہ کوئی بات کہیں اور ہم غصے میں ہوں کہ اچھا یہ کون رب ہے. سوال ہمیشہ غور سے سننا چاہیے، کیونکہ ہر سوال اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. کچھ سوال فتنے پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ سوال اسی میں سے تھا. انہوں نے آ کے رب کی طرف پکارا، کہنے لگا فمئی ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات کہنا کہ تم دونوں کا رب کون ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، ربو نانی کا، ہم سب کا نہیں تم دونوں کا. کیونکہ جب بندہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھ لے تو اس کو تو پھر سچا رب بھی نہیں نظر آتا. موسیٰ کا جواب دیکھیے گا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو خاص صورت عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی. کیسا خوبصورت جواب ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہے، رب ہے، آسمانوں پہ، تو اس نے چڑھنا تھا، ایسی بات پیش کر دی لاجواب ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی تخلیق کے لیے اس کے اختیار میں کچھ تھا اور نہ راہ دکھانے والی بات تھی. وہ خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں کو اس نے یہی یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ ان کا پروردگار ہے. ہاں فرعون اس بات کا قائل تھا کہ زمین و آسمان اور جو چیزیں اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی اور قانونی حیثیت کا منکر تھا، حاکمیت کا منکر تھا. وہ یہ مانتا تھا کہ میرے اوپر کوئی بالا تر ہستی نہیں جس کا حکم مجھ پر چلتا ہو اور مجھے اس کی بات ماننا لازم ہو. اس لیے فوراً یہ سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب جو دیا وہ توحید ربوبیت سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ فرعون توحید ربوبیت کا قائل تھا، رب کو مانتا تھا، اسی لیے تو کہا جس نے ہر ایک کو پیدا کیا اور پھر اس کا راستہ بھی بتا دیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت ربط ہے خلقہ اور ہدا کا، تخلیق اور ہدایت کا گہرا تعلق ہے. کیسے؟ اب دیکھیے کہ مچھلی پیدا ہوتی ہے نا، مچھلی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیرنا کون سکھاتا ہے؟ پرندے پیدا ہوئے اڑنا کس نے سکھایا؟ انسان کا بچہ پیدا ہوا تو ماں کے جسم سے دودھ پینا کس نے سکھایا؟ اگر اللہ تعالی نہ سکھاتا تو کیا کوئی بچہ یہ کر سکتا تھا؟ کتنی ماؤں نے پہلے یہ ٹریننگ دی. یہ ہے ہدا. تو یہاں ہدا سے مت زندگی گزارنے کا طریقہ. فرعون نے الجھانے کی کوشش کی لیکن الجھتے نہیں اور اپنا پیغام دے دیا. اس نے پچھلوں کے حال کی بات کی تو اس کو ایک خوبصورت انداز میں ٹال دیا. ہر بات کے جواب میں اللہ کی طرف رخ موڑ دیا. قال علمها عند ربی فی کتاب لا يدل ربی ولا ينسى. موسیٰ نے جواب دیا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چھکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. یعنی جن بڑوں کی بات کرتے ہو تو ان کا حساب تو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. یہ کون سی کتاب ہے؟ نام اعمال یا لوح محفوظ، کہ جہاں ان کے اعمال میں تھے پہنچ چکے، وہ اللہ کی نگاہوں میں کہاں ہیں کیسے ہیں، مجھے اس پہ زیادہ بحث نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ چھکتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کام غلط نہ کرے اور اللہ اس کو پکڑ لے، یا کوئی کام صحیح کرے اور اس کے باوجود اس کو پکڑ لیا جائے. یہ رب کی شان ہے کہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے. پھر مزید تعارف کراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. کون ہے رب؟ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی. کلو ور او انعامکم، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان نفی ذالک لآیات لأولی النہا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو وہ کائنات کا نظام کتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے چلا رہا ہے، اس کی چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں، جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے وہ بالکل ویسی ہی ہے. یہ سارے کام ایک ذات کے سوا اور کون چلا سکتا ہے؟ تو لہٰذا تم اس کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑو، بلکہ اپنی عقل کو اگر استعمال کرو گے تو تمہیں دکھے گا کہ رب کی ذات ہی وہ ہے کہ جو انسان کے سارے معاملات کو چلاتی ہے اور اسی کے حکم پہ اس کائنات کا نظام چل رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی میں سے ہم نے تم کو نکالا، اسی میں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ایک بار پھر تم کو اٹھایا جائے گا. انسان کو اس کی اصل یاد دلا دی، اور ہم یہاں دیکھ رہے تھے کہ کیسے انہوں نے رخ انسان کے خاتمے، اس کی فنا کی طرف ڈلوا دیا. تبلیغ کا یہ خوبصورت نقطہ ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں بھی اللہ کا پیغام دینے جائیں تو جذبات کی تھوڑی سی شیرینی بھی ہونی چاہیے، حقائق بھی ہوں، دلائل موجود ہوں. اللہ کے کلام کی آیتوں کے ساتھ لوگوں کو پیغام دیں اور بہت ساری ان ریلیونٹ باتوں پہ الجھنے کی بجائے مقصد کی بات کریں. کچھ اور نہ بھی کہہ سکیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو ہی بیان دے جائیں تو اللہ نے چاہا تو دل میں بات خود ہی اترنے لگے گی. حجت بھی تمام ہو جاتی ہے، پیغام پہنچا دیا گیا، پھر اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر اس کی ذمہ داری پہنچانے والے پہ نہیں رہتی. اب آگے دیکھتے ہیں آیت 56 سے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. غرض ہم نے فرعون کو اپنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ ان کو جھٹلاتا ہی رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نشانیاں دکھا دیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی وہ کیوں نہ مانا؟ اس کی وجہ اندر کا انکار، تکبر، بڑائی کا احساس. ایک چیز کسی ایک کو سمجھ آئے لیکن دوسرے کو سمجھ نہ آئے، اس کی وجہ اس چیز کی خرابی نہیں ہوتی بلکہ اندر کے نظام کی خرابی ہے. مثال دوں گی کہ کھانا ایک ہی ہے، ایک شخص کھاتا ہے تو اس کو اس سے صحت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، دوسرا ایک شخص اس کھانے کو کھا کے بیمار کیوں پڑ جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا سٹمک اس چیز کو قبول نہیں کر پاتا. حق کا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو حق سے الرجی ہو یا جو اپنی برائیوں کو چھوڑنا نہ چاہیں، اپنی ذات کی اصلاح نہ کرنا چاہیں، پھر ایسے لوگوں کو بڑے بڑے دلائل بھی فائدہ نہیں دیتے، خود جھکنا نہیں چاہتے، حق کو جھکانا چاہتے ہیں. دل کسی چیز کو تسلیم کر بھی لیں، اس کے باوجود وہ کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرتے کہ واقعی ہم اس چیز کو مان گئے. فرعون تکبر کا شکار تھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ اس نے دنیا میں عام کروایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری نشانیاں سن کے پہلے تو کذبا پھر ابا، یہ دو مختلف رویے ہوتے ہیں. کذبا کے نتیجے میں ابا ہوتا ہے. تکذیب کسی چیز کو ڈینائی کرنا، چھٹلا دینا، اور ابا انکار کر دینا. بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کسی کے سامنے کوئی بات ایسی رکھی گئی جو اس کو پسند نہ آئی تو ایک دم اس نے منہ پھیرا اور پھر اٹھ کے چل پڑا. اب اس کی بدخواسیاں دیکھیے کہ کہاں سے کھلتی ہیں. قال اجیتنا لتخرجنا من اردنا بسحرک یا موسیٰ. موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ اسی کال سے آپ کو اس کی بدخواسی دکھ رہی ہے. اس جملے کی کتک تھی. سینکڑوں جادوگر موجود تھے اس کے ملک میں، اور بھی لوگوں کو اپنی شعبدہ بازیاں دکھاتے، اپنے ٹرکس دکھاتے، انعامات حاصل کرتے اور چلے جاتے. کسی کے بارے میں کبھی فرعون کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ یہ کبھی قحط بھی لا سکتے ہیں یا فرعون کو یہاں سے نکال دیں گے، اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا چاہتا تھا. اس کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی وجہ سے دوسرے لوگ متاثر ہو کر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے الزامات پہ الزامات لگا رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں کھڑے تھے، لوگ بھی دوسرے ارد گرد دیکھنے والے تھے. فرعون کا یہ قول بظاہر تو اس نے اپنے دفاع میں بولا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہی بات اس کے خلاف پڑنے لگے گی. اس کا اندازہ اگلی آیات سے ہوگا. فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم بھی لائیں گے تیرے پاس اسی قسم کا جادو. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس کر دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک وعدے کا وقت. سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں، لہذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لے. موعد لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سویا، ایک وقت مقرر کر لے جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں، اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو. یہ چیلنج ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام خود بھی چاہتے تھے کہ اب حق سامنے کھل کے آ جائے، اور فرعون نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں پہ اس کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں، اور وہ خود دیکھ لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو وہ بھی اس پہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم جہاں کہو جو کہو ہم اس طرح کرنے کو تیار ہیں. موعدن مصدر ہے, ظرف ہے. اگر اس کو ہم ظرف مانیں گے تو زمان اور مکان دونوں مراد ہیں, یعنی کوئی جگہ لے آؤ یا کوئی وقت مقرر کر لو, کیونکہ ظرف یا تو زمان کے لیے ہوتا ہے یا مکان کے لیے ہوتا ہے. یعنی ان میں سے دونوں ہی چیزیں درست ہو سکتی ہیں. سورہ مل آیت 14 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کا انکار کیا, یعنی جو نشانیاں ان کو دی گئی تھی اس کا انکار کر دیا. اب دیکھیں تو فرعون کو خود بخود تھریٹ فیل ہو رہا ہے, نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا محل سے نکل جاؤ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں, نہ یہ کوئی میدان جنگ تھا, نہ یہ کوئی سیاست کی بات تھی, کوئی پولیٹکس نہیں تھی, لیکن فرعون نے اس بات کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. بعض کہتے ہیں کہ موعد مصدر میمی بھی ہے, تو مراد کیا ہوگا, وعدہ کرنا. اور جو جگہ کے لیے لفظ ہے سون, سون سواؤن سے ہے, جس کے دونوں طرف برابر ہوں. اس سے کیا مراد ہے, یعنی بیچ کا کوئی منظر ہو, کھلا میدان ہو, جیسے آپ دیکھیے کہ کرکٹ یا فٹ بال لوگ کھیلتے ہیں, چاروں طرف سے لوگ دیکھتے ہیں, تو ایسی جگہ پہ یہ کام ہو کہ جہاں سے سب لوگ دیکھیں. اور پہلے دور میں آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی ایسی کوئی باتیں ہوتی تھی تو لوگ وہاں جمع ہو جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی یہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے. تو سوا ہموار میدان کے معنوں میں بھی آئے گا, اسپارٹ لیولڈ بالکل پلین, اور دوسرا مطلب برابر کا بھی ہے, یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان فاصلہ برابر ہو, جو ہمیں بھی سوٹ کرے اور تمہیں بھی کرے. اصل میں یہ جگہ کا انتخاب ہو رہا ہے. اب یہ جو بات ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب میں کہا قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ عید کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہوں گے. یہاں دیکھیے کہ جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ شرائط قابل غور ہے, اور فرعون کا یہ چیلنج اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل کی آواز تھی, کیونکہ وہ خود تو یہ سب نہیں کر سکتے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے وہ فرعون سے اللہ نے کروا دیا. خود ہی ایک کھلے میدان میں مقابلے کی بات ہو گئی, سارا خرچہ اخراجات جو تھے فرعون کو بھگتنے پڑے, اور شرطیں کیا لگی کہ یہ سالانہ جشن کے موقع پہ ہو, یوم الزینہ, جیسے جشن ہوتا ہے سیلیبریشن کا دن, زینت کا دن, تاکہ ہر طرف سے لوگ اس سلطنت میں میلہ دیکھنے آئے, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اور دوسری بات کہی کہ یحشر الناس ضحا, چاشت کے وقت ہو, تاکہ لوگوں کو اس مقابلے کے دیکھنے اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے میں کسی قسم کا شک نہ ہو. دوحا کا وقت کون سا ہوتا ہے, جب سورج نیا نیا چڑھا ہو, اسی کو چاشت کا وقت بھی کہتے ہیں. سورہ شورا میں بھی آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ جادوگر جمع کیے گئے الى یوم وقت معلوم, ایک معلوم وقت پہ وہ جمع کیے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی مناظرہ یا کوئی ایسی مقابلے کی کیفیت ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے معاملہ کر سکتا ہے, اور پلس پھر شرائط بھی منا سکتا ہے. اب یہ کون سا جشن تھا, اس پہ ہمیں کوئی بحث نہیں. بعض کہتے ہیں یہ نوروز کی عید تھی, مصری لوگ مناتے تھے, یا کوئی سالانہ میلہ تھا, جشن تھا. بعض کہتے ہیں یہ فرعون کی سالگرہ ہوتی تھی, تو واللہ عالم. لیکن یہ دکھتا ہے کہ ایک لانگ ویکینڈ ہوگا, ایک ہولی ڈے ہوگا, جس دن لوگ فری تھے کہ چلو آج جا کے یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا میچ ہو رہا ہے. اور عموماً لوگوں کو ایسے میچ دیکھنے اچھے لگتے ہیں.
اللہ ربنا هو الالہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے آپ سب کو آواز آ رہی ہوگی میری انشاءاللہ. چلیے آپ کی انشاءاللہ 15 منٹ بریک ہے, آپ انشاءاللہ بریک لیجیے, فریش اپ ہو جائیے, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, سیشن کنٹینیو کریں گے, پھر آپ کے ساتھ مل کے اس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو
ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم المتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
شكرا يا ربي شكرا يا بيت قلبي شكرا أنورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
شكرا يا رب
يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
Ah, 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 ah,
شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
ألق صلاتي أسلم وفي السعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب
شكرا يا رب
يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب
شكرا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے آپ سب واپس آ گئے ہوں گے بریک سے شابش کوئی لبیک ٹائپ کیجیے تاکہ میں آپ کی اٹینڈنس دوبارہ لگاؤں شابش وزائکیو پہ بھی اور اس پہ بھی الحمدللہ کہاں تک ہم نے آیا تو دیکھا تھا کسی کو یاد ہے بارک اللہ آپ سب لگاتے جا رہے ہیں بچے جزاک اللہ شازیہ بارک اللہ حافظ ان شاء اللہ آگے سے کنٹینیو کرتے دعا کر لیتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان شاء اللہ آپ سنیے شازیہ جی کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ مل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا فرعون تیاری کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ یہ مقابلہ اب صرف جادوگروں کی ہار جیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ دراصل یہ مسئلہ اب فرعون کے برسر اقتدار رہنے یا نہ رہنے کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا، ہر طرح سے ان کو پورا لیس کیا گیا، تیاری کروائی گئی، ریہرسل کروائی گئی کہ اب دیکھو تم اپنے لشکروں کے ساتھ آنا، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ قال لهم موسیٰ، مقابلے سے پہلے دیکھیے درد دکھنے والا موسیٰ کیسے لوگوں کو پکارتا ہے، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، خرابی ہو تمہاری، افسوس ہو تم پر، اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں نہ لگاؤ، ورنہ کیا ہوگا، فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ وہ عذاب سے تم کو غارت کر دے گا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گڑا وہ ناکام رہا۔ سبحان اللہ، حقیقت یہ کہ انبیاء کرام کا دل سب سے زیادہ لوگوں کے لیے تڑپنے والا دل ہوتا ہے۔ موسیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ آج بڑا بننے کا وقت آ گیا، ابھی دیکھنا سب کو پتہ چل جائے گا، حق حق ہے، باطل باطل ہے، پھر ہم بھی جشن منائیں گے، پھر ہم بھی ہائے وائی کریں گے۔ نہیں، دل میں ڈر تھا کہ کہیں یہ کفر پہ مارے نہ جائیں، ابھی بھی رک جاؤ، دیکھو اللہ پہ جھوٹ، اللہ پہ انہوں نے کیا جھوٹ باندھا تھا، اللہ کے نمائندے پہ جھوٹ بولا تھا۔ جب کوئی انبیاء کرام کو ستاتا ہے، ان کے مقابلے پہ آتا ہے، تو در حقیقت وہ خود کو اللہ کے مقابلے پہ لے آتا ہے۔ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اس کو بندے اور نبی کے بیچ کا معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ معاملہ بندے اور نبی کا نہیں، بندے اور رب کا ہو جاتا ہے۔ جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے وہ خود مقابلے پہ آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پورا یقین تھا کہ آج حق حق ہوگا، کہا شاید کوئی پہلے سے سمجھ کے پیچھے جائے اور بعد کی شرمندگی اور رسوائی سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کی فتح کے لیے بھیجا تو آپ نے کہا کہ دیکھو حملہ کرنے سے پہلے ایک بار لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کو اللہ کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور اگر تمہاری دعوت سے وہ اسلام قبول کر لیں تو پلٹ آنا، اور پھر فرمایا کہ تمہاری کوشش سے اگر ایک شخص اللہ کی طرف آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں کے ملنے سے افضل ہے۔ جن کے دل اس بات سے کھلتے ہیں نا کہ بندے رب سے جڑ جائیں، وہ تو اس کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، چاہے دنیا کے کسی اور میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی ذات کی بڑائی والے ہوتے تو کہتے اچھا ذرا اور مرے، میرا گریڈ اور اوپر جائے گا، 120 کی بجائے اگر میری تبلیغ سے کچھ نکل گئے تو پھر تو کم رہ جائیں گے۔ کوئی کہے گا اچھا موسیٰ 50 لوگوں کے مقابلے میں جیتے ہیں، اب اچھا یہ 100 کے مقابلے میں جیتوں، لیکن اپنی ذات کے دفاع کرنے والے اللہ کے دین کے کام کے نہیں ہوتے۔ ویلکم، ویل تم پہ، خرابی تمہاری، ہوش کرو، شعور دلایا جا رہا ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ نہ گڑو، کیا جھوٹ تھا ان کا، کچھ بھی نہیں، ہاں موسیٰ کو جھٹلا رہے تھے، ورنہ کیا ہوگا، فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَاب، تمہیں عذاب سے پکڑ لے گا، غارت کر دے گا۔ یہ جو لفظ ہے فَيُسْخِتَكُمْ، یہ لفظ بہت قابل توجہ ہے، پیچھے ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس فارم میں آیا کہ شاید آپ ایک دم پہچان نہیں پائے ہوں گے، دیکھیے ذرا اس کا روٹ کیا ہوگا، سخت، سین ہا تا، پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بنی اسرائیل کے قصے میں ان کے علماء کی عادت تھی، سخت کا حکم دیتے تھے، سورہ مائدہ، چھلکے کو کہتے ہیں، ایسا جو اچھی طرح سے اکھاڑ لیا جاؤ، پی لیول جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کو سخت کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کا بالکل لفظی ترجمہ کریں نا تو فَيُسْخِتَكُمْ بِعَذَاب، تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، تمہاری خوب شامت آئے گی۔ اور افترا کا جو لفظ ہے، بال کا بتنگڑ بنانا، دھمکانے والا انداز ہے کہ دیکھو جس نے بات کا بتنگڑ بنایا اس کا یہ حال ہوگا۔ وقد خاب من افترا، اور تباہ ہو گیا جس نے اس کو گھڑا، جس نے اس کام کی ابتدا کی، جس نے اس کی پلاننگ کی. افترا، تفترو، یہ سب ایک ہی لفظ ہے. اس کا اصل فارا یا ہوتا ہے فریا، فرا. افتعال، جب باب افتعال میں یہ جاتا ہے نا تو پھر اس کے معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. کبھی چمڑے کے سینے کے معنوں میں ہوتا ہے اور کبھی چمڑے کو ادھیڑنے کے معنوں میں ہوتا ہے. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوا. پھر اس معاملے میں وہ آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورے کرنے لگے. یہ کیا بات، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. موسیٰ کی نصیحت رنگ دکھا رہی ہے، دل سے نکلی تھی نا بات، اب ان کے لشکر میں پھوٹ پڑنے والی ہو گئی. وہ گٹھ جوڑ ٹوٹنے لگا، تنازع ہو گیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے، ان پر اس نصیحت کا اثر ہوا، آپس میں اختلاف کرنے لگے. مفسرین لکھتے ہیں ایک کہنے لگا، دیکھو ان پیغمبروں کا مقابلہ کرنا اپنی شکست کو دعوت دینا ہے. دوسرا کہنے لگا کہ ابھی اس مقابلے کو ملتوی کر دیا جائے جبکہ مقابلے کے دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو چکے تھے. اس حال میں یہ اکابرین علیحدہ چلے گئے اور سر جوڑ بیٹھے تاکہ کسی ایک فیصلے پر اتفاق رائے ہو جائے. اس مشورے میں ماہر جادوگروں کو بھی شریک کیا گیا کہ تم کیا کہتے ہو، تمہاری بے عزتی تو نہیں ہوگی، تمہارا کیا خیال ہے. اور ان سے بعض کہنے لگے، ایسے نورانی چہرے جادوگر نہیں ہو سکتے. اور یہ آخری انجام ہوتا ہے حق کے راستے میں نکلنے والوں کا. اب دیکھیے کہ بات تو سمجھ میں آنے والی تھی، گٹ جوڑ بھی ہو گیا، مشورے بھی ہونے لگے، سر النجوا بھی ہونے لگے. اب فرعون جس نے اتنی محنت سے یہ چال چلی تھی اور اتنا پیسہ لگایا تھا، لوگوں کو جمع کیا، وہ کیسے ہار مانتا؟ چاہے اس کا دل بھی مان رہا تھا نا میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر انا اور ایگو جب سامنے آئے نا تو غلط کو بھی انسان غلط نہیں سمجھتا، اندر مانتا لیکن باہر سے نہیں مانتا. کہنے لگا یہ کیا ہونے لگا ہے. قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی. آخر کچھ لوگوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقہ زندگی کو ختم کر دیں. لہذا فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلا. لہذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آ جاؤ، اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا. یہ بات سنبھالی ہے ان لوگوں نے. تنازع ہونے لگا، مقابلے کرو نہ کرو، پھوٹ پڑ گئی. اثر النجوا، نجوا تو پہلے ہی چھپکے کی جاتی ہے، پھر اس پہ اثر روح کا لفظ آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کو ہوا نہ لگنے دو اس معاملے کی. اب دیکھیے کہ جھگڑنے والے ہمیشہ اپنی شان کھوتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز اکھڑتی ہے نا وہ عزت اکھڑتی ہے. ان کی یہ باتیں اب اس وقت اپنی اس کوز کو سچ کرنے کے لیے تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھی. فرعون کو تھوڑا سا خطرہ ایسا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے ہی لوگ الگ الگ ہو جائیں اور میرا سارا معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے. پھر اس نے تھوڑا سا سہارا دیا کہ دیکھو یہ کیا کرنے لگے، تمہیں پتہ یہ کیا ہے، یہ میرے مثالی طریقے زندگی کو خراب کرنے آئے ہیں. یہاں بڑی دلچسپ چیز جو پڑھتے ہوئے بھی عجیب لگ رہی تھی کہ کہا جا رہا ہے طریقتم المثلی، تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر دیں گے. آج ہم فرعونی کلچر کو کیا سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے. مثلی کا لفظ جو ہے نا طریقہ کی صفت ہے، اور یہ امثلو کی تانیث ہے. چلیں آسان کر کے بتاتی ہوں. امثل ہوتا ہے نا امثلو، کسی کا مثل، ہم مثل، اس کی مؤنث کی شکل میں جب وہ چیز آتی ہے تو مثلی. مثلی کیوں ہے؟ کیونکہ اس پیچھے طریقہ مؤنث ہے. بی طریقتم المثلی، طریقہ کی وجہ سے مثلی مؤنث میں آیا. مراد ہے اس سے افضل کہ دیکھو اگر یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے زور سے غالب آ گئے تو پھر سارے نیک شریف لوگ تو اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، ہمارا اقتدار تو خطرے میں بڑھے گا اور اس کا اقتدار بڑھ جائے گا، پھر ہمارا جو بہترین طریقہ یا مذہب ہے یا طور طریقہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اپنے مشرکانہ مذہب کو بہترین قرار دے رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہر باطل مذہب، ہر باطل فرقہ اسی زوم میں مبتلا ہے کہ جو میرا کام ہے وہی کہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم آیت 2 میں بھی فرما دی یہ بات، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی پر ریچھ رہا ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، اسی سے تو فرقے بازی ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ جہاں اختلاف رائے شروع ہوتا ہے نا وہ دب سکتا ہے، بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہوا دینا اصل میں ایک فرقے کو ہوا دینا۔ آپ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پیچھے شروع میں جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ فرقے بازی شروع ہوئی اور اس میں جو مختلف ہے تو اس کی ہسٹری آپ کو تھوڑی سی مختصراً بتاؤں گی۔ جب فرسٹ ٹائم مجھے وہ بات پتہ چلی تھی تو میں بھی بہت حیران ہوئی تھی کہ اچھا یہ وجہ ہے آج ہماری امت کے ٹوٹنے کی، اور ہر گروہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کے لیے ٹوٹ رہا ہوں، اور انہوں نے اپنے دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس طریقے سے ہٹ گئے جو اصل میں مطلوب طریقہ تھا۔ آپ جائیے کسی کلچر کے پاس جائیے، اسلامک ہو یا نان اسلامک، آپ اسلام میں رہتے ہوئے مختلف کلچرز کے پاس جائیے، جو لوگ صریحاً فسق کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جو ایک نماز نہیں پڑھتے وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے دل کی نمازیں ہیں۔ کیوں؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک طریقے پہ سمجھتا ہے۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی دین ہوتی ہے کہ بندے کو دوسرے کا طریقہ بھی سمجھ آنے لگے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ میں آنے لگے، اور یہ اللہ سے مانگنی چاہیے، ورنہ یاد رکھے سٹبن ہو کے کچھ نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں اگر کوئی انسان یہ کہنا کہ روڈ پہ میں صرف چلوں گی اور کوئی دوسری طرف سے چل رہا ہے تو پھر وہ بس ٹکرا دو اس سے، نہیں کبھی نہیں جیئیں گے۔ یہی ریجیڈیٹی دین کو آج نقصان دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے حق ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کوئی کسی اینگل سے دیکھتا ہے کوئی کسی سے، لیکن امت چار ٹکڑوں میں کب بٹتی ہے؟ جب ہر بندہ اپنے آپ کو طریقت المسلح پہ سمجھتا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھیے کہ الزامات کیا لگ رہے ہیں، ان ہاذان لساحرانی یریدانی، تسنیہ کی مثالیں ڈھونڈنی ہو تو بہت اچھی آیات ہیں یہ، جیسے سورت الکہف کے آخر میں دیکھی تھی تو یہاں بھی آپ کو مل رہی ہیں۔ کہنے لگے یہ دیکھو چاہتے کیا ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالے، کیا یہ الزام نہیں ہے؟ کیا بلیمنگ نہیں ہے یہ موسیٰ اور ہارون پہ؟ لیکن لگانے والوں نے کیا سوچا کہ نہیں حقیقت ہے ایسے ہی چاہتے ہیں، لیکن بات سچ تھی، کس کی؟ اللہ نے ثابت کر دیا۔ اور نکالیں گے کیسے؟ اردکم بسحرہما، کبھی آپ نے سوچا یا سنا کہ کسی نے جادو کے زور پہ کسی کا تختہ الٹ دیا؟ آج کے بھی اس گئے گزرے دور میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فلاں نے میری حکومت کا تختہ اس لیے الٹا کہ اس نے مجھ پہ جادو کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے الٹے سیدھے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ اچھا میں فلاں بزرگ کے پاس پہنچ جاتا تو میرا تخت بچ جاتا، اور اگر وہاں میرا نذرانہ پہنچ چکتا وقت پہ تو میری کرسی نہ گرتی۔ ایسی باتیں تو میں نے خود بھی پڑھی ہیں سیاستدانوں کی زبان سے نکلی ہوئی یا ان کی طرف سے لکھی ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ جادو کے زور سے تمہیں نکالتا ہے، یہ فرعون کے اندر کا خوف تھا جو اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون السلام سے خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پہ الزام لگاؤں تو کیا لگاؤں، اور آگے بڑھ کے کہ ویذھب بطریقتکم المثلی، اور یہ چاہتے کہ تمہارے مثالی طریقے سے تم کو الگ کر دیں۔ اچھا آج بھی اس دور میں بھی فرعونی کلچر کی رونت ذہنوں پہ ہے، میں نے قریب جا کے دیکھا ہے ان ملکوں کے، آج بھی ایون مسلم ملک، لیکن ان کی ثقافت میں دیکھیے، ان کی معاشرت میں دیکھیے، ان کی کرنسی پہ دیکھیے، ان کے نوٹوں پہ دیکھیے، ان کی سڑکوں کے کناروں پہ دیکھیے، واضح فرعونی کلچر کی چھاپ لگی ہوئی دکھتی ہے۔ آج بھی وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا ہمارے پاس آتی ہے. ان کی پوری اکنامکس ٹوریزم پہ چلتی ہے. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, چلو پھر کرو اپنا کام, لا اپنی تدبیریں اکٹھی کرو. ثُمَّ اَتُوا صَفًّا, اور مقابلے کے لیے آ جاؤ صفے باندھ کر. یہاں دیکھیے کہ مین ایٹیکیٹس, پہلے دور میں جب جنگیں یا ایسے معاملات ہوتے تھے تو لوگ صف بندی کرتے تھے, اسی کی طرف اشارہ کیا ہو اور دیکھو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى, آج تو پھر وہی جیتے گا جو غالب آئے گا. یعنی بس سمجھو کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے. قالوا, وہ کہنے لگے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا, موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں. اب یہ ٹاس ہو رہا ہے کون پہلے کھیلے گا. کسی بھی کھیل میں آپ دیکھیے تو ایسا ہو جاتا ہے نا کہ پہلے کون جائے گا, کس کو پہلے کام کرنا ہے. عموماً لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہم کر لیں اپنا کام. کھیل میں بھی ایک بات معروف ہے کہ جو ٹاس جیتتا ہے وہ پہلے کھیلتا ہے, بیٹنگ وہ کراتا ہے, کیونکہ شروع میں فریش ہوتے ہیں, سٹریس نہیں ہوتا, دن بھی نیا نیا ہے تو ہم اچھا کھیل لیں گے, کیونکہ جو ٹیم بعد میں کھیلتی ہے وہ سٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے خاندانی معاملات میں جہاں بات بگڑتی ہے نا تو کچھ لوگوں کی خواہش کرتی ہے پہلے ہم سے سن لو. ایک معروف بات ہے ہماری زبان میں کہ جو پہلے سناتا ہے نا اس کی بات سچ لگتی ہے, اس لیے میں پہلے ہی سنا دوں اس سے پہلے کہ وہ کوئی کسی اور سے سیکھ سن لے. یہ انسان کے جھوٹ پہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے, کمپلیکس کی علامت ہے. جس کے پاس حق ہوتا ہے نا وہ کیا کہتا ہے, قال بل القو, بلکہ تم ہی ڈالو جو تم لو پہ, مجھے کوئی کمپلیکس نہیں. موسیٰ نے کہا نہیں تم پہلے جاؤ, تم جو کرنا کر لو میں بعد میں کروں گا. اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی, کیونکہ اگر پہلے موسیٰ اپنا معجزہ دکھا دیتے تو فرعون کے جو درباری تھے یا جادوگر تھے ان کو تو ہمت ہی نہیں ہونی تھی اپنا کرتب دکھانے کی, اور میں بھی وڈرا ہو جاتا میچ. اس سے کیا پتا چلتا ہے, انسانی زندگی میں انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہاں پہل کرنی ہے, کہاں بعد میں آنا ہے اور کہاں بات ہی نہیں کرنی. کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا تحمل اور ان کا یہ جو وقت کو کھینچنا کہ اچھا جاؤ تم پہلے ڈال لو, دیکھیے کہ بہت حوصلے کی بات ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک شخص جادو ڈال رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ جادو اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, لیکن جب انسان تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے نا تو پھر بعد میں اس کے اچھے فائدے ہوتے ہیں. اس آیت میں آپ نے دیکھا دو دفعہ اما کا لفظ آیا ہے, اما ان نکون اول من القا اور پہلے اما ان تلقیا. تو یہ کیا ہے, اما, دیکھیے ان اور ما تھا, یہ نون میم میں ضم ہو گئی اور میم پہ شد آ گئی. اختیار کے لیے ہوتا ہے یہ, چلو یو وانٹ ٹو چوز اٹ, تخیر بولتے ہیں اس کو, یا تحیر, تخیر, کہ تم ڈال لو, اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ گو ہیڈ, یہ مانی ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, اس کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے تجوید میں اس کو بڑے غور سے پڑھیے گا. بعض دفعہ اس کو لوگ عِصِيُّهُمْ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ عصا آتا ہے نا, لیکن یہ آ نہیں ای ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ, پس ناگے اچانک ان کی رسیاں, حبال حبل کی جمع ہے, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو محکم پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اور عصیہم, عصا, عصا کی جمع ہے یہ, عصا کہتے ہیں لمبی لاٹھی کو, عصا سے عصی یعنی لاٹھیاں, ان کے پاس رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں. کہا چلو اب دیکھو کیا کرتے ہیں, یقیلو الیہ من سحرہم انہا تسعا, پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگی ہیں. کیا کیا تھے انہوں نے؟ جادو کر دیا تھا. اور وہ جادو کون سا تھا؟ جادو کس قسم کو کہتے ہیں؟ نظر بندی. نظر بند کر دینا. کرتے کیا ہیں کہ یہ لوگ کچھ کلمات پڑھتے ہیں اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کی طرف پھونکتے ہیں تو ان کو اپنی آنکھیں ہلتی بھی محسوس ہوتی ہیں. آپ ویسے بھی دیکھیں تو کبھی آپ کسی جگہ بہت نظر ٹکائیں تو ایک دم آپ کی ویژن جو ہے نا وہ ایسے وائبریٹ کرتی ہے, آپ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. کچھ ایسی پکچرز بھی ہوتی ہیں, اکثر آپ کو بھی کوئی بھیجتا رہتا ہوگا, کس نے ای میل مجھے بھیجی تو اس میں کچھ ایسی گرافکس تھی تو دیکھنے میں لگ رہا تھا موونگ ہے. وہ ان کا بننا ہوا اسٹائل ہی ایسا ہوتا ہے جسے موو کریں, دائرے دائرے دائرے, گول گول, کچھ نقطے لگے میں تو ایک نقطہ دوسرے میں گھس رہا ہے تو وہ ایک دم فیلنگ آتی ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ کامن ہے. کچھ انہوں نے اس طرح کی چیز بنا کے پیش کر دی کہ لوگوں کو دیکھنے لگا کہ یہ رسیاں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں. اور تس آ یعنی وہ بھاگ رہی ہیں, دیکھنے میں لگا کہ یہ دوڑ رہی ہیں. ان لفظوں کو دیکھیں تو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ رسیاں اور لاٹھیاں حقیقتاً سانپ نہیں بنی تھی, لیکن جادو کے زور سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہل رہی ہیں. اور وقتی طور پہ اب دیکھنے والوں پہ ایک دہشت طاری ہو گئی. آپ سوچیں نا ذرا, دیکھیں کہ اتنے لوگ تھے اور کہتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جادوگر, اب اتنی رسیاں ہی ہیں چاہے لیکن وہ ہلتے ہوئے سانپ ہو تو جو آڈینس بیٹھے ہوئے خوف تو ان کو بھی آ رہا ہو. لہذا فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, یہ دیکھ کر موسیٰ اپنے دل میں ڈر گئے. انسان تھے نا, ڈر آنے لگتا ہے. اور خیف خوف دل کا ڈر مصدر ہے, تھوڑا سا ڈر خیفہ. اور فأوجس کا لفظ وجس سے ہے, ہلکی آواز وجس, یعنی جیسے ایک سی سی نکل جاتی نا ہائے ایسے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خوف تو لگا, خوف محسوس ہوا لیکن ڈرے نہیں, باوقار نظر آئے, ڈر ظاہر نہ کیا. ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت صرف موسیٰ نہیں تھے, بنی اسرائیل کے نمائندے تھے, ایک غلام قوم کے لیڈر تھے. اگر کسی غلام قوم کے لیڈر یا نمائندے کو وقت کے کسی بڑے کے سامنے جانا پڑے تو خوف ظاہر نہیں کرنا چاہیے, معروف ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ خوف محسوس کرتے ہیں نا تو وہ خوف آگے ضرور جاتا ہے, ریس ہوتی ہے نا پلٹ کر واپس جاتی ہیں. آپ جب کسی سے تھریٹ فیل کرتے ہیں نا خوف کھاتے ہیں, اگلے کو دکھتا ہے. مثلاً سم ٹائم جیسے آپ لوگ کوئی بھی ٹریولنگ کرتا ہے ایئرپورٹس پہ, کسی انٹرویو کے وقت میں, ون او ون بیس پہ سامنا سامنا ہوتا ہے, بہت ریلیکس ہو کے بیٹھے. کبھی کسی انسان کا خوف آئے نا تو یہ سوچا کریں میں نے کیا بگاڑا ہے, میں نے کیا کیا ہے, میں نے کیا غلطی کی ہے, اور یہ بندے کی طاقت کتنی ہے. اور خاص طور پہ غیر مسلم کو سوچ کے تو میں سوچتی ہوں یہ بندہ تو اپنے لیے ایمان بھی نہیں لا سکا, اس کو تو بھی اپنے لیے نہیں پتا میرے لیے کیا ٹھیک ہے تو مجھے کیا نقصان دے گا. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو, لیکن انسان کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے, چلبلا پن نہیں ہونا چاہیے. اپنے نفس پہ جتنا قابو کر سکے اتنا آپ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. بعض دفعہ صرف خوف پھیلا کے دشمن وہ کام کروا لیتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہتھیار اٹھا کے بھی نہیں کرایا جا سکتا. احد کی شکست کی ایک بڑی وجہ خوف کا پھیلنا تھا, موریل ڈاؤن ہو گیا تھا. جب ایک ڈرتا ہے نا پھر دوسرے کو بھی ڈر آتا ہے, اور ایک سے اثر دوسرے پہ جاتے جاتے پھر سارے لشکر پہ پھیلنے لگتا ہے. تو لہذا اللہ کے لیے نکلنے والوں کے اندر تحمل اور روب اور ایک وقار ہونا چاہیے, چھچوری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, چھپکلی دیکھی تو ٹیبل پہ چڑھ گئے نہیں. اور جس شخص کو اپنی جذباتی کیفیات پر کنٹرول ہوتا ہے نا, غم, خوشی, محبت, نفرت, نیند, وہ بہت کچھ سہ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری بلڈوزر بھی جن سڑکوں سے گزر جاتے ہیں اور وہ قائم رہتی ہیں نا پھر وہ اسموتھ ہو جاتی ہیں, لیکن جو تھوڑا سا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتے نا, سٹریس برداشت نہیں کر سکتے, پھر وہ تو ہر وقت ہا ہلارے میں ہی بھاگے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ہلکا سا غم آتا ہے تو پریشان رونا دھونا شروع, اور بعض بےچارے دوسروں کا بھی سہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی تسلیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ایک خوبصورت پیغام دے رہے ہیں, فوج اصفی نفسی ہی خیفتم موسیٰ. موسیٰ کے دل میں آیا خوف, انسان تھے لیکن چھپا گئے, اتنا ظاہر نہیں ہونے دیا, کیونکہ جو جتنا ڈرتا ہے نا اس کو اتنا ہی ڈرایا جاتا ہے, اور جو جتنا آگے جائے گا اتنے خطرے آئیں گے. اب موسیٰ اللہ کا نبی تھا, خوف دل میں ہی آیا, لوگوں کو تو نہیں پتا چلا, لیکن آسمان سے وحی آ گئی. کیا؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلی. ہم نے کہا خوف نہ کھاؤ, غالب تم ہی رہو گے. یہ ہے وہ کیفیت جس کو تتنزل علیہم الملائکہ کہا گیا سورۃ حمیم سجدہ میں, کہ جب اللہ کے راستے میں انسان خوف زدہ بھی کیا جائے تو آسمان سے وحی کے ذریعے کامیابی کی بشارتیں آتی ہیں. فرعون اور اس کے درباری جادوگروں کے اس کارنامے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہوا کیا ہو رہا ہے, لیکن موسیٰ کو اللہ نے اطمینان دے دیا کہ انت الاعلی. کون سی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی. غزوہ بدر میں تھے, 313 مٹھی بھر لوگ 1000 لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں, نہ جنگ کا تجربہ نہ ہتھیار, ٹوٹی ہوئی تلواریں, مریل گھوڑے, ایک دو چار چیزیں, اور مقابلے پہ جدید اسلحے سے لیس لشکر. اور اس وقت بھی ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی رقت دیکھ رہا تھا, آپ اتنے جوش سے دعا مانگ رہے تھے عرشے پہ بیٹھے ہوئے کہ بار بار آپ کے کندھوں کی چادر گر جاتی تھی, کہ اللہ میں نے بڑی محنت سے یہ 313 جمع کیے, اگر یہ آج واپس چلے گئے نا, یہاں سے ہار کے چلے گئے نا, تو زمین پہ تیرا نام کوئی نہیں لے گا, کیونکہ یہ تو پہلا ہی محاذ تھا نا, اور اس وقت اللہ کے نبی کی ذات ہی تو تھی جس سے اسلام شروع ہوا. لیکن اللہ نے ان کو ختم نہیں ہونے دیا. اسی طرح نبوت کے ابتدائی سالوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے ری ایکشن کی وجہ سے, برادری, خاندان, لوگوں کی باتوں پہ, تو آپ کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھیں کہ آپ غم نہ کریں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا درد بانٹتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ خوشخبریاں آج بھی ملتی ہیں, شرط کیا ہے کہ تعلق اللہ کے ساتھ ہو. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو, جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے, اور جادوگر جہاں بھی حقیقت کے مقابلے میں آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اب موسیٰ کی باری تھی, وہ تو کر چکے جو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم ڈالو, القی یلقی القا, یہ لفظ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا, کیا آپ ذرا اپنے ہاتھ سے نیچے گرائیے. اور یمین سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عصا دائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے. کہا اس کو ڈالو, کیا کرے گا؟ تلقف. لقفن کا لفظ لام قاف فا سے ہے, کسی چیز کو پھرتی سے لینا, سوئفٹلی, سوئفٹ ہوتا نا کوئکلی, چاہے ہاتھ سے یا منہ سے. اگر منہ سے کوئی لے تو اس کو ہڑپ کرنا کہتے ہیں, اور اگر کوئی ہاتھ سے لے تو اچک لینا کہتے ہیں. اور انما صنعوا کا جو لفظ ہے, صنعوا یہ اسم جنس ہے, کہ جو کچھ بھی کریں گے جادوگر کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ایک یونیورسل ٹروتھ بتا دیا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر کبھی فائدہ نہیں پاتے، فلاح نہیں ملے گی ان کو جہاں سے بھی آئیں، جس دور میں بھی آئیں. اس سے جادو کی حقیقت بھی سمجھ آتی ہے کہ جادو کرنے والا یا جادو کرانے والا کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا. دوسرے بارے میں ہم دیکھ چکے اس پہ تفصیلات کہ جادو کرنا کرانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جادو اور ایمان ساتھ نہیں رہتا، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، وما ہم بدارین، یہ ضرر نہیں دے سکتے. اور آپ دیکھیے کہ آج تو ہم بڑے پوز ماحول میں بیٹھ کے ہی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، جو اس میدان میں کھڑا ہے جہاں چاروں طرف جادو کے حملے ہیں. کوئی موسیٰ پہ اور بھی تو جادو کر سکتا تھا نا، کوئی ان کی عقل پہ کرتا، کوئی کچھ، لیکن جادو کی ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور وہ کیا کہ چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتی. کتنے بھی اعلیٰ درجے کا جادو ہوگا نا، چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. اپیرنٹلی وہ دکھتا ہے لیکن اندر وہ چیز نہیں ہوتی. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہود نے جادو کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اثرات آپ کے منصب نبوت پر نہیں آئے تھے. اللہ خود ہی حفاظت کر لیتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے جادو اور ایک ہوتا ہے معجزہ، دونوں میں فرق ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو دکھا رہے تھے وہ معجزہ تھا، اور جادوگر جو دکھا رہے تھے وہ جادو تھا. دیکھیے کہ اس میں بہت فرق ہے، اگر آپ تقابل کریں تو بہت سارے فرق آتے ہیں. اپیرنٹلی اگر آپ مختصر سے دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ معجزہ صرف انبیاء کرام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ جادو کوئی بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ معجزے کا جو روٹ ہے نا، وہ عین جیم زا ہے، اجز، عاجزانہ. معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو سمجھنے سے، دیکھنے سے عقل عاجز آ جائے، جبکہ جادو جو ہوتا ہے بعض دفعہ بالکل اس کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ واضح سمجھ میں آتی ہے. پھر دوسری ایک اور چیز ہوتی ہے ان دونوں کے بیچ میں، کہ جادو عموماً لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایمان بگڑ جاتا ہے جادو کی وجہ سے، جبکہ معجزے کی وجہ سے لوگوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. پھر جادو سے عموماً زندگیاں برباد ہوتی ہیں، جبکہ معجزے دکھا کے لوگوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے. جادو کرنے کرانے والے گھٹیا کردار کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ معجزات عموماً انبیاء کرام سے ہوتے ہیں جو اعلی کردار کے حامل ہوتے ہیں. معجزے سے بعض دفعہ کوئی وہ چیز جس کی جو اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اسی کو بالکل اس کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مثلا جیسے آگ کی حیثیت ہے کہ جلائے، لیکن بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، وہ آگ جو ہے وہ جلانے کا کام نہیں کرتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرق دونوں کا دکھا دیا کہ جادوگر فلاح نہیں پاتے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک عصا تھا اتنے بڑے سانپ میں بنا، اور اس میں روایت میں آتا ہے کہ اتنا بڑا سانپ تھا، اس نے منہ کھولا، اس کی ساری رسیاں اس کے منہ میں چلی گئی. البدایہ اور نہایہ میں نے یہ چیز پڑھی کہ وہ سانپ اتنا بڑا تھا کہ جب منہ کھولتا تھا تو اس کے جبڑوں میں فرعون کا محل آ جاتا تھا. واللہ عالم کتنی بڑی وہ ایک چیز تھی اور کیسی تھی یہ، لیکن حق کھل گیا، پتا چل گیا کہ یہ بات جو تھی صحیح نہیں تھی. لہذا فألقی السحرۃ سجدا، پس ڈالے گئے سجدے میں جادوگر. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اس ایک جملے میں کتنی ہی باتیں. ڈالے گئے، خود نہیں سجدے میں گئے، ڈالے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اندر سے کوئی طاقت تھی جس نے ان کو مجبور کیا کہ سجدے میں جاؤ. اور حقیقت یہی ہے کہ جب بندے کا اندر ٹوٹتا ہے نا، پھر ہی وہ جھکتا ہے. اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، حق کھل گیا. تعصب نہیں تھا، فوراً سجدے میں چلے گئے. منظر فرعون نے بھی دیکھا، درباریوں نے بھی دیکھا، لیکن جادوگر ایمان لے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نفسیاتی رکاوٹ نہیں تھی، سائیکولوجیکلی ویک نہیں تھے، بس سجدے میں چلے گئے. اور سجدے میں جانے کا ان کو کس نے حکم دیا؟ انسٹنکٹ، جبلت. کیونکہ جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا، پھر بھی سجدے میں گر جاتا ہے، بڑا غم زدہ ہوتا ہے تو بھی زمین کی طرف جاتا ہے، زمین سے آیا نا تو مٹی کی طرف ہی جاتا ہے. اور ربی ہارون و موسیٰ آ گیا، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے. ہارون کی نبوت اگر نہ ہوتی تو صرف ربی موسیٰ ہوتا. مفسرین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جادوگروں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہ عصا کو اژدہا بنتے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس ان کو یہی بتایا تھا کہ ایک شخص ہے جادو کے زور سے لاٹھی کام بنا لیتا ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. جب انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھ لیا تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے. دیکھیں جو بھیدی ہوتا ہے نا وہ دوسرے کا جانتا ہے، ایک کام کرنے والوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ اندر کی کون سی چیزیں کمزوریاں ہیں. اب جادوگر جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے جادو کیسے کرتے ہیں، وہ تو ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے. جبکہ باہر کے لوگ جو بالکل ایک الگ سے کھڑے ہوتے ہیں یا جن کو وہ میدان سے باہر ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پتا چلتا. اور سورۃ اعراف کی آیت 113 میں بھی ہم یہ تفصیل سے دیکھ چکے کہ فرق کیا ہوتا ہے جادو اور معجزے کا. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، اب اس سجدے سے فرعون کی انا پہ زد پڑی، کہا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں دوں. سبحان اللہ، یعنی یہ کون سا ایمان ہے جس کے لیے وقت کے بڑوں سے اجازت لینی پڑے، کہا میری اجازت کے بغیر ہی. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تو تمہارا بڑا ہے، بڑا گرو ہے یہ، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے. الزام، دیکھیے کفر کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، باطل پہ رہنے والے کبھی کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے. خود بلایا، پے کیا، ان کو کہا تم میرے مقربوں میں ہو گئے، اب ذرا رویہ بدلتا دیکھا تو کہا بھاگ جاؤ، تم تو ہو ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے، اندر کھاتے تو تم ان سے ہی ملے ہوئے ہو، اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا. کیونکہ اب دیکھیے ایک تو جادو کے مقابلے میں ہار گئے، اور دوسرے ایمان اور کفر کی جنگ میں ہار گئے، سجدوں میں چلے گئے. جن جادوگروں کے بلبوتے پہ فرعون نے یہ سارا کھیل رکھا، اب وہ خود ہی مسلمان ہو رہے ہیں تو پیچھے بات کیا رہی؟ فرعون کو بھی شکست ہو گئی نا. اب اس نے فوراً دیکھا کہ اچھا انہی کو غدار قرار دے دو، یہ جاسوس ہے. کہا نہیں نہیں، یہ موسیٰ کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں اور یہ جادو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لہذا فَلَأُقَتِّيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، پس البتہ ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے، من خلاف، مخالف سمت سے. یعنی سیدھا ہاتھ کٹے گا تو بایاں پاؤں کٹے گا، اور بایاں ہاتھ کٹے گا تو سیدھا ہاتھ کٹے گا. دھمکیاں دے رہا ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوءِ النَّخْلِن، یا کھجور کے تنوں میں سولی دوں گا تم کو. اُصَلِّبُكُمْ، سوات لام با سے سلبا، سخت چیز کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ سلب ہے، پشت کو، یہ جو بیک ہوتی ہے نا، بیک بون، مضبوط ترین حصہ ہوتا ہے انسان کے جسم کا، اسی لیے شاید مٹی میں جانے کے بعد بھی یہ حصہ نہیں کھلتا. اور روایت میں آتا ہے کہ اسی سے دوبارہ ہمارے جسم شروع ہوں گے قیامت کے بعد. پہلے زمانے میں سولی دینے کے لیے پشت درخت کے تنے سے ٹھوک دیتے تھے، اللہ اکبر، ٹھونک دیتے تھے اندر، اور پھر ٹانگتے تھے. اور فرعون ہی کہتے ہیں کہ وہ اس شخص ہے جس نے سولی پہ چڑھنے کا رواج ڈالا، سولی پہ چڑھانے کا. اور جزو، جز ان کی جمع، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، کا کھجور کے تنوں پہ دوں گا سولی، کیونکہ یہ لمبے ہوتے ہیں نا اور سیدھا تنا ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، پھر تمہیں پتا چل جائے گا ہم دونوں میں سے کون، یعنی میرے اور موسیٰ میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پر. موسیٰ بیچارے تو کوئی سزا دے ہی نہیں رہے تھے، یہ اپنے جوش میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ کا عذاب سخت ہے یا میرا سخت ہے، دھمکی پہ دھمکی. اور یہ واقعہ سورۃ شعرا میں تفصیل سے پڑھیں گے، آیت 46، سورۃ شعرا آیت 50، اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 126 اور سورۃ اعلیٰ آیت 11-13 میں یہی سارا واقعہ مختلف انداز سے موجود ہے. اور دیکھیں لفظ کا استعمال کریں، اشد زیادہ شدید، ابقا باقی رہنے والا، سپرلیٹیو لفظ ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، یہ ہے جادوگروں کا خوبصورت بیان. جادوگر کہنے لگے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے. باقی رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے، جو تو کرنا چاہے کر لے. والذی فطرنا فاقضی ما انت قاد، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لے. انما تقضی ھذہ الحیاۃ الدنیا، تو تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے، کر لے، کتنے دن کی زندگی ہے، ویسے بھی مرنے تیرے ہاتھ سے مر جائیں گے اور جنتوں میں پہنچ جائیں گے. انا منا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور صدقی رہنے والا ہے. ایک منٹ میں وہ بات سمجھ آ گئی جو بعض لوگوں کو ساری زندگی میں سمجھ نہیں آتی. یہ سچا ایمان تھا جو بول رہا تھا. فرعون کی دھمکیاں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر رہی ہیں، کر لو جو کرنا ہے. یہاں جن غلطیوں کی بات کی ہے نا، خطا یا نا، اشارہ ان غلطیوں کی طرف جو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے مجبور کرنے پر جادو کی صورت میں کی، کیونکہ لفظ ما اکرہتنا کرہن سے کراہ، یعنی جن کو تو نے مجبور کیا، ہم نے جو کچھ کیا وہ تو تیرے مجبور کرنے پہ کیا نا، اب ہم نہیں ڈریں گے. یہ جرت ایمان سے ملتی ہے. دیکھیے سچا ایمان اندر آتا ہے نا تو آپ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جب قرآن پاک کا صحیفہ دینے سے انکار کیا، حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، تم تو کبھی بولتی نہیں تھی، آج اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہو. کہا ہاں اب نہیں ڈروں گی. جس کے اندر سچا ایمان آئے گا نا وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. یہاں ان کا بھی یہی حال ہے، جو کہنا ہے کر لو، جو مارنا چاہتے ہو مار لو، سولی پہ چڑھانا چاہتے ہو چڑھا لو، تم کیا کر لو گے زیادہ سے زیادہ. اب ہماری نگاہیں تو آگے لگ گئیں، انا منا بربنا، یہ ہے ایمان کی مٹھاس جو سولیوں پہ چڑھ کے بھی انسان کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، آگ میں گر کے بھی انسان نہیں چلتا. سچا ایمان اور کفر دو مقابلے کی چیز. جب کفر تھا تو فرعون کے سامنے جی حضوریاں کرتے تھے، فتح کی صورت میں انعامات کے مطالبے کرتے تھے، اور فرعون بھی وعدے دے رہا تھا. لیکن آج حالت بدلی، کل جن کو اپنا سمجھتا تھا آج ان کی جان لینے پہ آ گیا، اور اب ان کی سولی پہ چڑھنے کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہی ہے وہ ایمان جو مطلوب ایمان ہے، اور صحابہ کرام اس درجے کے ایمان پہ آ گئے تھے. اسی لیے تو تکلیفوں کے باوجود دین کو نہیں چھوڑا، جان پہ حرف آنے دیا، پتھروں پہ لٹائے گئے، کانٹوں پہ لٹائے گئے، لیکن ایمان کے رستے میں پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے کہ انسان کو جب اس چیز کا یقین آتا ہے نا کہ واللہ خیر وابقا، اللہ ہے بہتر اور باقی رہنے والا. انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا لا يموت فيها ولا يحيا. بے شک وہ شخص جو مجرم بن کر اپنے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. یعنی زندگی ایسی نہیں کہ جس کو زندگی کہا جا سکے اور موت آ نہیں رہی بیچ میں لٹکے ہوئے. موت ایسی کہ جس کی تمنا کریں, زندگی ایسی کہ جس کو زندگی نہ کہہ سکے. مانگیں گے موت نہیں ملے گی, تمنا رکھیں گے, لیکن اس کے برعکس وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلرجات ہیں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں اور صدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا, جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, گندے عقائد, گندے اخلاق, خیالات, برے اعمال سے اپنے آپ کو پاک کیا. اللہ اس کو جنت کا ریزیڈنٹ بناتے ہیں, کیونکہ جنت میں ایسے ہی اعلیٰ کردار کے لوگ رکھے جائیں گے. تزکا بلند درجے تزکیہ والوں کے لیے ہیں. عام درجے پہ وہ لوگ جائیں گے جو عام تھے, لیکن جو اپنے آپ کو دنیا میں مانجتے رہتے تھے پھر وہ جنتوں میں جائیں گے اعلیٰ پہ. اور آپ کو بتایا کہ پھر فرعون نے اپنے درباری اور یہ جو جادوگر تھے ان کو مروا دیا تھا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے, آگے پھر پڑھیں گے جا کے. اللہ کے نبی نے کہا کہ فرعون کے جادوگر صبح کے وقت جہنمی تھے اور چاشت کے وقت جنتی بن چکے تھے. کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, لیکن استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ کو ایک مانا اور پھر استقام ہو, پھر ڈٹ گئے, جم گئے. اسی کی قیمت ہے. جو جم جاتا ہے نا وہی کسی کنارے پہ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دین کے راستے کی آزمائشوں سے بچائے, لیکن کوئی آزمائش ہمارے ایمان کی آزمائش نہ بن جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اليوم من استعلى موسى إنا ما أمن أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمه فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولفطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجھے امید آواز آ رہی ہوگی آپ سب کو میری الحمدللہ جزاک اللہ خیر مجھے پتہ نہیں ایسا لگا کہ شاید میں مائک لے رہی ہوں کچھ پرابلم آ رہی تھی خیر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دور کیا الحمدللہ ہمارے آج کی تفسیر کمپلیٹ ہی کیسا لگا آپ سب کو آج کا لیسن آج کی آیات کیا تھی کیا لیسن تھا جب تک میں دعا کرتی ہوں مین وائل آپ اپنی ریفلیکشنز کو شیئر کیجیے رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين امين اللهم امين جی آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو میری پہلے میری آواز کنفرم کیجیے جی الحمد للہ جی انسان کا تکبر اس کو حق بات سے روک دیتا ہے تو کہ وہ حق کو سمجھتا ہے بالکل آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تکبر آتا ہے تو انسان جو ہے وہ حق کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے نا اور اپنی ذات کو بڑا مان لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جی. اور کیا جی, اور کیا سیکھا؟ الحمد للہ تکبر کو جی الحمد للہ توڑنا ہے, ٹھیک ہے. ایمان حکمت دیتا ہے, ٹھیک, ہمت دیتا ہے, ٹھیک ہے. نتائج اسی کو ملتی ہے جو لینا چاہے. گڈ ماشاء اللہ شازیہ, حق پہ جمی رہنا ہے انشاءاللہ بارک اللہ شازیہ. ایمان اینڈ حق کی جسے بات ہے, انسان کو دنیاوی خوف سے بے نیاز کر. بالکل آپ نے صحیح کہا, انسان کو حق کی طرف سے, بالکل آپ نے یہ بات سیکھ. لیکن آپ کا مطلب سمجھ گئی کہ واقعی جب انسان حق کا ساتھ دیتا ہے تو دنیا کے ہر طرح کے خوف سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. شاباش نرمی, ٹھیک ہے الحمد للہ. جی نرمی کتنی اہم بات ہے, بالکل آپ نے صحیح لکھا جی. اپنی بات نہیں کرنی, اللہ کی بات کرنی. اگزیکٹلی, اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہونا خوش قسمتی ہے. یہ بات بہت اچھی ہے نا, الحمد للہ. نرمی ایور عقل سے بات کرنی, ٹھیک ہے الحمد للہ. بات آپ نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بارک اللہ فی. باقی سسٹرز اپنے جی دعویٰ کی ٹیکنک سسٹر الحمد للہ بہت اچھا, ٹھیک ہے. باقی لوگ ذائقے پہ نہیں لکھ رہے, میں انشاءاللہ چیک کر ہی رہی تھی آپ کے میسیجز. اینی آؤ, پتا نہیں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے ذائقے پہ کہ نہیں. اینی آؤ, بہت ہی خوبصورت آج کا بارک اللہ لیسن تھا جی. ہر بات کے جواب دینا ضروری نہیں, ایگزیکٹلی نا جی. الحمد للہ حق سمجھ آ جائے پھر بھی دنیا کی آرزی چیزیں بالکل میننگ لیس ہو جاتی ہیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ واقعی علم آتا ہے نا سسٹر, اصل بات شروع میں تکبر کی بات ہوئی نا, تو بات علم جو ہے اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے نا. اور اگر اللہ کی خشیت پیدا نہ کرے تو وہ علم ایک طرح سے کیا ہوتا ہے, وہ بوجھ ہے. لیکن خشیت آتی ہے نا, یعنی خشیت دل کا ہم نے کہ دل میں اپنی رب کی بڑائی کا احساس اور ہر اس کام سے رک جانا جس کا اللہ نے حکم دیا, اور ہر اس کام کو بجا لانا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا, جس سے اللہ نے روکا جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو میں یہ سوچی تھی کہ جب خشیت نہیں آتی نا, یعنی علم عمل کا حصہ نہیں بنتا نا, تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, بوجھ بن جاتا ہے. اور پھر وہ کیا ہے, وہ عمل اس سالی کی شکل میں نہیں آتا. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا, جب آپ کے اندر خشیت آتی ہے تو اس کا ثمرہ جو ہے وہ عمل صالح کی شکل میں نظر آتا ہے, ہوتا کہ نہیں. اور عمل صالح کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ کے ایمان میں جب اضافہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کی پہچان, اس کی معرفت, اس کی بڑائی آپ کے دل میں زیادہ آ جاتی ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. پھر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا. لیکن اس کے برعکس اگر علم خشیت کا حصہ نہ بنے تو وہ تکبر میں کم جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر دل کے اندر نہیں اترتا. پھر وہ عمل صالح کی شکل میں بھی نہیں آتا, بلکہ اپنی ذات کی بڑائی کی شکل میں نظر آتا ہے کہ میں علم والی ہوں, ہے نا. ایسے ہی فیل ہوتا ہے نا کہ میں علم والی ہوں, میں ان سے کیسے یہ غلط کہہ رہی ہوں تو میں آگے سے بڑھ بڑھ کے جواب دوں ہوں. تو وہی بات ہے کہ جو تھوڑا علم ہوتا ہے نا, اور اوپر اوپر کا علم ہوتا ہے, اندر اترا نہیں ہوتا, خشیت کا حصہ نہیں بنتا, تو وہ تکبر کی شکل اختیار کرتا. پھر انسان اپنی ذات کو بڑا, نعوذ باللہ اللہ کی ذات اور سب کو چھوٹا سمجھتا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جی محاسبہ کرنے والا بنا دے جی. اللہ کی خشیت کے بغیر علم بالکل تکبر بنا دیتا انسان کو. اگزیکٹلی. تو دعا یہ کیجئے کہ سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمارے عمل کا حصہ بنا دے. جو ہم سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں, وہ واقعی ہماری زندگی کی بہار بنے نا, ہمارے عملوں میں چینجز آئے, ہمیں اپنے رب کی معرفت ملے, پہچان ملے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے, آج ہم نے کہاں سے کہاں تک آیا آپ کو دیکھا تھا, مجھے کون بتائے گا, دیکھتے سب سے پہلے جی. الحمدللہ 41 سے 76 آئے گا, الحمدللہ 41 سے 76 آئے تھے, دیکھا تھا گڈ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے شروع میں دیکھا کہ آیت نمبر 41 سے 44 تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چنا, ان کو تیار کیا دعوت حق کے لیے, پھر ان کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ جسے کہا جائے فرعون کی طرف بھیجا, کی بات کی تاکید فرمائی تھی, کیا چیز مینشن کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو, کیا چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم دونوں جاؤ اور اس طرح سے کرنا جی. نرمی, ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ جی. بتائیے شابش نرمی, ٹھیک ہے آج جی, ٹھیک ہے میرا ذکر کرنا, گڈ ماشاء اللہ, دونوں ٹھیک ہے الحمد للہ. یعنی نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا. تو کتنی اہم بات ہے, آپ دیکھیں کتنے بڑے مشن پہ جا رہے ہیں نا, نشانیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے پیغمبر ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, جب کبھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسی امتحان میں ڈالے, کوئی چھوٹا امتحان تھا, ویسے متکبر شخص کے پاس جانا چھوٹا تو امتحان نہیں تھا نا, آپ بتائیے, کوئی آسان تھا اس کے پاس جا کے, جو کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ سمجھتا تھا, اس کے پاس جا کے بات تو کہنا تو کوئی آسان نہیں تھا. تو کیا بات سمجھ آتی کہ مشکل کے وقت انسان ذکر الہی کرے نا, بہترین ملک انسان اللہ کو بار بار یاد کرے نا, اور پھر اللہ کی بات کرے دعوت کے لیے نا, اپنی ذات کی بڑائی پیچھے ڈال دے ہمیشہ. ذات جب بھی اگر آپ اپنی ذات کی بڑائی لے کر آئیں گے نا, لوگ آپ کی پرسنالٹی سے جڑیں گے, اللہ سے نہیں جڑیں گے. تو ہمیشہ اللہ کی بات, اللہ کی بڑائی, اللہ کا ذکر, اور پھر دعوت کے اندر جو آپ سب نے لکھا ہے نا کہ نرمی ہو, یعنی نرمی جو ہے نا جس چیز میں بھی ہوگی وہ اس چیز کو خوبصورت بنا دے گی, ہے کہ نہیں بتائیے. جی جی سافلی ایڈجسٹ, ٹھیک ہے, اپنی عبادت بھی نہ چھوڑنا. ایگزیکٹلی الحمد للہ, وہ سرکش ہو گیا اس کے لیے نرم بات کا. یہ نہیں سوچی تھی آج ہم کہتے ہیں نا, ہم تو بچوں کو کہتے ہیں بتا کہ تھک گئے ہیں, بچے سنتے نہیں ہیں, کم سے کم اللہ نہ کرے ہمارے بچے اس طرح کی سرکشی تو نہیں کرتے. لیکن پھر بھی دیکھیے کہ ہم واضح کر کتنی اپنی ٹون کو دیکھیے, اپنی جو ٹون کے ساتھ اپنا لہجہ اور آواز کا جو پار چڑھا ہے اس سے کب نوٹ کریں, کتنا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کیا آپ کی نرمی رہتی ہے کہ جس وقت بچہ بہت نافرمانی کر رہا, آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کو یا تو غصہ آتا ہے, آپ ایک تھپڑ لگا دیتے ہیں, یا پھر کہتے ہیں کمرہ بند کر کے تم بس بیٹھے رہو ابھی تھوڑی دیر کے لیے. میں کہاں یہ کہ ایسے موقع پر نرمی کا رویہ اور بچے کو اس وقت تربیت کرنے کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لگا لیں گلے سے اور اس کو الحمد للہ پازیٹیوٹی دے دیں, تاکہ جو بھی اس کو نافرمانی کر رہا ہے وہ واپس لوٹ آئے نا. مطلب یہ کب ہوتا ہے, جب علم خشیت کا حصہ بنتا ہے نا. ورنہ تو دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں, یہ تو ہماری نافرمانی کر رہے ہیں, گناہ گار ہے, تو اب ہمیں تو ٹھیک کرنا بھی ہے, سارے کو ٹھیک کرنے کا ذمہ بھی ہم نے خود سے لے لیا ہوتا ہے, بلکہ ہمیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نا. جی اسٹے آن دا سبجیکٹ وین ڈوئنگ قبل, ایگزیکٹلی یہ بہت اہم ہے کہ جو بات ہے نا, جو سبجیکٹ ہے اسی پر فوکس کیا جائے, تاکہ الحمد للہ جو بات ہے جو کہنے والی وہ میسج پہنچ سکے نا. جی اللہ کی محبت کی اتنی سرکشی سکے, بالکل الحمد للہ. تو بس یہ کہ مجھے بھی اور آپ کے لیے, میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ میں اور آپ بھی جب بھی اللہ نہ کرے کسی بھی کے ساتھ ایسا معاملہ ہمیں کرنا پڑے جو واقعی ہمیں بہت زیادہ ٹیز ہے, جسے فائدہ ٹیز کرتا ہے, تو ایسے موقع پر آپ نے اور لین ہو جانا, ٹھیک ہے. حدیث کا جیسے میں نے آپ کو مفہوم بتایا نا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا نا کہ نرمی جس چیز میں ہوگی اس کو خوبصورت بنا دے گی, اس کو چار چاند لگا دے گی نا. تو اللہ کرے یہ نرمی یہ ہمارے پاس صرف باہر کی حد تک نہیں ہو, یہ نرمی گھر والوں کے لیے بھی ہونا ان شاء اللہ, ٹھیک ہے الحمد للہ. اچھا آگے دیکھیے گا کہ آگے جو آیت میں نا اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تیرے ساتھ ہوں, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, اور اللہ نے اپنی مائیت یعنی ساتھ کا یقین بھی دلایا. لیکن آیت دیکھیے کہ آگے جو بتایا جا رہا ہے نا کہ کون ہے تم دونوں کا رب, جہاں پہ آیت نمبر 47 سے پھر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے نا, اگر آپ دیکھیں جہاں شروع ہو رہا ہے اور 49 میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن کر سب سے پہلے کیا سوال کیا تھا, جی سوال کیا کیا تھا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کیا کہا تھا. جی شابش, جی کون ہے تمہارا رب. لیکن آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا تعارف کتنا کس انداز میں تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کیسے تعارف کروایا, کتنا خوبصورت انداز ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا, جی رب کے بارے میں پوچھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا, کتنا خوبصورت انداز ہے نا. جی جو کہتا ہے جو تحریر کرتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایگزیکٹلی, یعنی انداز کتنا دو دو کیا, اور بالکل جسے کہا جائے کہ بہت واضح ہے نا, کہ جو جس انداز سے جواب دینا چاہیے ویسے ہی نا, یہ کتنے اچھے انداز سے فرعون کے سامنے پیش کیا کہ نا وہ تمام خوبیاں بتا دی جو انسان نہیں, انسانوں کے اندر نہیں ہو سکتی تھی. کیونکہ فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, میں ہوں تم سب کا رب نا نعوذ باللہ, تو انہوں نے تو رب کو کتنے اچھے انسان مطلب کتنے اچھے انداز سے بتا دیا کہ ہر انسان کو جو تخلیق کرنے والی ذات ہے, سب کی صورت بنانے والی ذات ہے, تمام سامان زندگی مہیا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے نا, اور اسی کے پاس میں ہوں الحمد للہ. اب وہ غلطی کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ بھولنے والا, شاباش. میں بالکل جن پہ اس کا دھیان بالکل الحمد للہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز کو اس نے انہوں نے کلیئر کر کے بتایا جی تخلیق انہدایت, بالکل الحمد للہ الحمد للہ. آگے آ جائیے آج 56 تک اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے, جسے سن کر فرعون نے جادو کا کرتب سمجھا, یعنی سمجھا کہ یہ تو جادو کا ہے تو کیوں نہیں ماننا چاہا تھا, وجہ کیا تھی؟ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں اس کی قدرت کے بارے میں جی کیوں نہیں مانا؟ تکبر, شاباش. تکبر کی وجہ سے نا, تکبر دیکھ کر حق کو نہیں مانا اور جسے کہا جائے جھکا نہیں نا. اور آج یاد رکھیے, اگر ہم میں سے اللہ نہ کرے کسی میں علم کا تکبر آ جائے تو بدترین تکبر ہے جو علم کا تکبر ہے نا. اللہ نہ کرے ہم علم پڑھ کر اس کو اگر خشیت میں نہیں ڈھالیں گے تو وہ تکبر کی شکل میں ڈھلکے گا. تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جتنا میں اور آپ سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں ہماری عمل کا حصہ بن جائے تاکہ وہ ہماری خشیت یعنی اللہ کی خشیت کیسے ظاہر ہو نا. جی الحمد للہ. لوزنگ اٹس پاور, ایگزیکٹلی نافرمانی, بالکل الحمد للہ آپ بالکل ٹھیک اس بات کو کہہ رہی ہیں. تو آج اللہ کرے اس طرح کی جو الحمدللہ آج بھی لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے نا, جس بات کو ماننا نہیں چاہتے تو کیا کرتے ہیں, تعویلات کرتے ہی نہیں کرتے اور بات کا رخ ہی پلٹ دیتے ہیں, جیسا کہ فرعون نے نا موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا نا جی, کیسے جادوگروں کے ساتھ پھر مقابلے کا سلسلہ کے مقابلہ کرایا جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں نا, بہت سارے لوگوں کو قرآن کی کلاس کے لیے بلاتے ہیں, بلاتے نہیں بلاتے ہیں نا, لیکن ٹھیک ہے ہر ایک کے پاس ہو سکتا ہے کہ مطلب سب کے پاس تو نہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آنا نہیں چاہتے اور تعویلات پیش کرتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے پاس ٹھیک ہے شرعی رخصت ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی عذر ہوتا ہو, لیکن بات وہی ہے نا کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ پھر بات کا رخ ہی پلٹ دیتے ہیں نا, بات ہی کو جسے کہا جو گھما دیتے ہیں. جی جی الحمدللہ الحمدللہ, جھوٹ گھڑا کے موسیٰ علیہ السلام اس کا علاج سے نکلنے آئے. جی الحمدللہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی. نیکسٹ انشاءاللہ مجھے یہ بتائیے جی, آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے نا جی. ہاں نیکسٹ مجھے یہاں پہ یہ بتائیے جو اس میں آ رہا ہے 61 میں, دیکھ لیے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے کیا آواز و نصیحت کی. واضح نصیحت بہت اہم تھی, جو ایک ہوتا ہے نا تبلیغ کا انداز اور جو ایک ایڈریس کرنا ہوتا ہے. جی الحمدللہ, کیا کس انداز سے واضح نصیحت کی کہ جی جھوٹ کی, جیسے شروع میں لکھا نا کہ وہ اللہ کے انکار نہ کرے. ایگزیکٹلی ان کا غلط عقیدہ تھا نا, اس کی طرف نشاندہی کرائی کہ اللہ پر جھوٹ باندھ کر عذاب کے مستحق بن جائیں گے نا, یعنی اگر انہوں نے اللہ کی ذات کو جھٹلایا اس کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بات ہے کہ ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تھا نا, تو لہٰذا اللہ پر جھوٹ کر عذاب کے مستحق بن جائیں گے. تو یہ بتائیے کیا جادوگروں پر ان کی آواز کا اثر ہوا تھا کچھ اثر ہوا تھا؟ ہوں کچھ اس جی الحمد للہ, آپ اس میں اختلاف ہونے لگا نا, ہم وہ سوچنے میں پڑ گئے نا کہ یہ گفتگو جادوگر کی تو نہیں ہو سکتی, اور ان کا دل مائل ہونے لگا تھا, لیکن ان کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف باتیں کی, بدگمانی کرنے لگے, لہٰذا دونوں میں پھر کیا ہوا مقابلہ شروع ہو گیا نا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ زمین پر ڈالنے سے ایک بڑا اسلحہ جو بن گیا جو سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا, تو یہ دیکھ کر ان پر کیا ریئیکشن ہوا اور کیوں ہوا؟ یعنی پہلے تو آپ دنائی کر رہے ہیں, اس کے بعد جب اتنا بڑا دیکھا اور اژدہا کس انداز سے, ساری لاٹھی کس انداز سے اژدہا بن گئی, سب چیز تو نگل رہا ہے آپس میں, چاہیے تو ہو گیا آپس میں مشورے کر رہے تھے, لیکن ہوا کیا؟ سچ شاباش, ان کو ان کے دل اندر سے نرم ہو گئے. اگزیکٹلی وہ سجدے میں گر گئی. ہوتا ہے نا جب آپ نے پہلی دفعہ قرآن سنا تھا کلاس میں آئے تھے, سچ بتائیے کتنا رونا آ رہا تھا, نہیں آ رہا تھا, آ رہا تھا نا, کیسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے دل کی پکار تھی, ہم کتنا سے چیز سے محروم رہے, اور دل نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے, جسے کہتے کسی حال میں کوئی چیز ہمیں یہاں سے لے کر جائے نا, ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کتنا اسی چیز کے پیاسے تھے. تو وہی بات ہے کہ جب حق آتا ہے نا اور سچائی, یعنی جادوگر جو تھے ایکسپرٹ تھے, ان کو پتہ تھا, وہ اپنے کام میں اسپیشلائز کیا ہوا تھا انہوں نے, تو وہ تو سمجھ گئے تھے کہ جادوگری ہو ہی نہیں سکتی ہے, لہٰذا اتنا اسٹرانگ ایمان کہ وہ سجدے میں گر گئے. اور اب ایمان لیا ہے اللہ تعالیٰ پر, انہوں نے حق کو پہچان لیا, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ جو اب اپنی برائی, یعنی جو اس زندگی سے لا شعوری زندگی سے جو شعور کی زندگی میں داخل ہوئے نا, تو واقعی میں حق کو بڑا مانوں اور اس کے آگے جھک کر سمین آواتانہ کہنے والی بن جاؤں نا. جی جی, سنس دے ور دمس آف میجیشن دے ریکگنائز دیٹ واٹ موسیٰ علیہ السلام واز برنگ واز نوٹ جاد. ایگزیکٹلی, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی, اللہ کی خشیت ان کے دل میں بالکل آ گئی نا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت دے دے, تبھی تو جب انسان خشیت آتی ہے تو اللہ کی ذات بڑی اور پھر اپنی ذات چھوٹی نظر آتی ہے نا. تو یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی کے ذریعے کس بات کو واضح کر دیا, کس چیز کو؟ شاباش, کون بتائے گا؟ سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی کے ذریعے کیا بات کو واضح کر دیا؟ جی آپ دیکھیں نا, جادو اور معجزے میں بہت فرق ہے نا. معجزات دکھانا کس کا کام ہے؟ شاباش, حق آ گیا باطل مٹ گیا. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور یعنی جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے نا. معجزات کیا ہوتے ہیں؟ معجزات جو ہے وہ صرف انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے جسے کہا جائے واقع ہوتے ہیں نا. اور جادو بھی جسے کہا جائے انسان اللہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے, تو انسان کہنے کا مقصد ہے کہ جادو جو ہے انسان اپنی جو بھی اللہ نے اس کو اسکلز دی ہوتی ہیں, چاہے انسان اس کے ذریعے سے غلط چیزوں کو سیکھے چاہے اچھی چیزوں کو سیکھے نا, لیکن معجزات خاص انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں بھی اس قرآن پر سچے معنی میں حق کے ساتھ ایمان لانے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر کرے. غور و فکر ضرور کیا کیجیے اپنے لیے نا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا, جادو کی وجہ سے بالکل اللہ ایمان ویک ہو جاتا ہے نا, اور جادو کی وجہ سے ایمان ویک نہیں ایمان چلا ہی جاتا ہے. یہ جادو جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں سے ہے نا, جب تک انسان اللہ سے توبہ نہیں کرے تو اللہ عالم بالثواب نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو, کیونکہ اکثر دیکھیں ہماری بہت سارے لوگ اس جادو کے اور اس طرح کے سحر میں اندر چلے گئے ہیں, اور وہ اسی پر جب اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں تو شاید یہی چیز ان کی بگڑی ہوئی کو سنوارے گی, تو پھر یہ کہ عقیدہ بھی مسائل آ جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری عقیدے کو بھی درست کرے اور بہترین انداز سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس کو دکھا اور اس کی پیروی اور اس کی اتباع کی توفیق دینا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ حفیظ. انشاءاللہ ہم موو آن ہو جائیں گے. ہمارا جو کتاب, کون سی کتاب پڑھنے, چلے آپ کا ٹیسٹ لے لوں, ہم کون سی کتاب پڑھنے؟ کتاب توحید, الحمدللہ, شاباش. کتاب التوحید انشاءاللہ اس کا نیکسٹ چیپٹر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ اس کا سچے فرمانے کے ساتھ آپ اس کا ریکیپ دیکھیں گے. واہو دوان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پیج نمبر 132 سے کنٹینیو کریں گے. ٹاپک ہے التوحید فی الصفات، توحید صفات. اس سے پہلے ہم نے توحید کی دو قسمیں دیکھ لی، اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا گہرائی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے رہیں گے کہ کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ہماری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی کہ جہاں ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر چکے ہوں. تو مسئلہ نمبر 47 ہے، کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کی دلیل سورۃ حشر آیت 23، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی اور امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. اور اسی کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، ان الملک، این الجبارون، این المتکبرون، میں ہوں بادشاہ، آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے اور تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تصور میں آتی ہے یہ چیز، کیا کیفیت ہوگی وہ کہ جب اللہ کی ذات آسمانوں اور زمینوں کو ہاتھوں میں لے کے لٹو کی طرح گھمائے گا. اس دن دنیا کی ساری بادشاہتوں کے پول کھل جائیں گے. حقیقت ہے کہ آج دنیا میں اگر کسی کو تھوڑی سی بادشاہت تو کیا بادشاہت کا ایک معمولی سا حصہ ہی مل جائے، وزیر اعظم ہونا تو کیا ایک ہلکی سی وزارت ہی کیوں نہ مل جائے، تو انسان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور بعض دفعہ پھر انسان اس معاملے میں دوسروں پہ ظلم اور زیادتی بھی کرنے لگتا ہے، یہ سوچ کہ شاید میں ہمیشہ یہی رہوں گا، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بادشاہ حقیقی اللہ کی ذاتی. جس کو اللہ تعالیٰ کے المالک اور الملک ہونے کا احساس ہو جائے گا، پھر اس کو کبھی اپنے آپ کو کسی گھر کا مالک مکان کہلانا سوٹ نہیں کرے گا. کبھی بھی کسی چیز کو یہ سوچ کے پکڑے نا کہ یہ میری ہے، یہ میری ملکیت ہے. اپنی بلونگنگز کو دیکھیں، ابھی یہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بک کس کی، آپ کہیں گے یہ میری ہے، یہ بیگ کس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ قلم کس کا ہے، یہ میرا ہے. لیکن یہ ملکیت کتنے دیر ہے، جب ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں یا یہ چیز موجود ہے. ہم مالک تو ہیں لیکن مکمل مالک نہیں. ایک ہوتی ہے ملکیت تام، مکمل ملکیت، اس میں نہ صرف آپ مالک ہوتے ہیں بلکہ تبدیلی کرنے کے مجاز بھی ہوتے ہیں. آپ اس کو چینج کریں، آپ اس کو بیچیں، آپ اس کو توڑیں، آپ اس کو ٹھیک رکھیں. لیکن ایک وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ مالک تو ہوتے ہیں لیکن آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے. ہم دنیا میں جو کچھ رکھتے ہیں اگر اس کو ان دونوں چیزوں پہ رکھ کے دیکھ لیں تو اللہ کی ذات مالک بھی ہے اور تبدیلی بھی کر سکتا ہے. ہماری آنکھیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے دے، ان کو روشنی کم کر دے، ہم بھی اپنی آنکھوں کے مالک ہیں لیکن ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر کسی کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیں ساری دنیا کے ڈاکٹر بے بس ہو جائیں گے، لیکن ان کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکے گا. اگلی چیز مسئلہ نمبر 48 کائنات میں حکومت اور فرما روائی کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں. اس کی دلیل سورۃ یوسف کی آیت 40 ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. حکم دینا صرف اللہ ہی کا حق ہے، اس نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور دلیل ہے روایت حدیث میں سے صحیح بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کے نام کے آگے انہما لگا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ان دونوں پہ اللہ کا رحم ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی تو ایک ہیں تو انہما کیوں ہے؟ تو یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے گا کہ وہ صحابی جن کے باپ بھی صحابی ہوں، جب کبھی ان کا نام آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ انہما آتا ہے، چونکہ ابن عباس کے باپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، تو لہٰذا رضی اللہ عنہما۔ بات چھڑی ہے تو یہاں وہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگ جب پڑھتے ہیں تو صحیح پرونانس نہیں کرتے، انہا اور انہو کا فرق نہیں رکھتے۔ انہا آتا ہے عورت کے لیے، عائشہ رضی اللہ عنہا، اور انہو آتا ہے مذکر کے لیے جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ، لیکن یہاں چونکہ ان کے باپ تھے تو انہما۔ یہ چھوٹا چھوٹا فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ بہت پڑھے بھی ہوتے ہوں گے لیکن آپ پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پڑھانے والے ایسی سلی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی علم والا سن رہا ہو تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے اس چیز کی گہرائی کو نہیں محسوس کیا۔ تو یہاں خوش بخت ہیں وہ باپ کہ جن کے بیٹے کا نام لیا جائے، اور ساتھ ہی باپ کے لیے بھی یہ جملہ آ جائے کہ رضی اللہ عنہما۔ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تم جتنی مرتبہ ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ دل چاہتا تھا کہ جبرائیل زیادہ دفعہ آئے۔ اس پر رعایت نازل ہوئی، کیا کہ نبی ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے اور پیچھے ہے نیز جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ یہ آیت اللہ کے نبی کے مطالبے کا جواب تھی جو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے کیا تھا، تو اس سے پتا چلا کہ فرشتوں کا آنا یا جانا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگلا مسئلہ ہے 39، نظم کائنات اور امور کائنات کا مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی دلیل سورۃ رعد کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا، سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم سے ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کائنات کے سارے امور کی تدبیر فرمانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے امور کی تدبیر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی کا ارشاد مبارک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، دن رات میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ زمانے کو گالی دینا کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ لوگ اور کوئی مشغلہ نہیں ہوتا نا تو موسم کو برا بھلا کہیں گے، آج کل موسم بڑا گندا ہے، آج کل موسم بڑا خراب ہے، آج تو بڑی گرمی ہے، آج تو بڑی سردی ہے۔ اور کچھ نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے، آج کا دور بڑا خراب دور ہے، آج کل تو بہت برے حالات ہیں۔ نہ کہا کریں، زمانہ اللہ کی ذات ہے، اند دہر حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زمانہ ہوں، تو مجھے برا کہتے ہو؟ نہیں برا، زمانہ برا نہیں، لوگ برے ہیں، ان کے اعمال کسی دور کو فساد والا اور مصیبتوں والا اور مشقتوں والا کروا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کائنات کے سارے نظام چونکہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہیں، لہٰذا اس کی کسی چیز پہ تنقید کرنے کی گنجائش نہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں، ہائے ابھی تو اس کا وقت نہیں آیا تھا، ہائے یہ تو بے وقت کی موت مر گیا، ہائے اس کو تو ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا۔ نہیں کہیے، یہ اتنے باریک نقطے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری توحید پہ اس سے حرف آنے لگتا ہے۔ اگلی بات، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سوچیے ذرا کیا جملہ ہے، سارے خزانے اس کے، سارا سونا، ساری چاندی، سارے ہیرے، سارے مائنز، سارا آئل، سب کچھ اس کا ہے، تو پھر وہ اس سے کتنا محروم ہونے کی ضرورت ہے؟ دنیا میں کسی کے پاس اگر تھوڑا سا بھی مال ہوتا ہے تو ہم بہت معروف ہونے لگتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کے مالک سے ہم کتنا معروف ہوتے ہیں یہ ہر ایک خود سوچے گا. دلیل ہے سورۃ انعام کی آیت 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کتنا پیارا انداز ہے نا بات سمجھانے کا. اور اسی کی دلیل میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، رات دن اس کی بخشش جاری ہے. آپ نے فرمایا ذرا غور کرو زمین و آسمان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا، لیکن اس سے اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی. آپ صرف بارش کے خزانے کو دیکھ لیں، ہم تو یہ کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیتے نا، کیا مشکل ہے ہر وقت بارش رہتی ہے، کبھی تو روشنی ہو کبھی تو سورج نکلے، لیکن ذرا یہ بھی تو سوچئے یہ اتنی آتا کہاں سے. ہم اپنی ٹیب کھلی چھوڑ دیں نا تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری ٹنکی خالی ہو جائے گی، ہمیں بل آنے لگے گا. جب کسی ملک میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہاں باقاعدہ ایڈز چلتے ہیں کہ پانی ضائع نہ کرے. چلے بجلی کو دیکھ لیں، ہمارے ملکوں میں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کیا بتاتی ہے کہ انسان سارے ریسورسز حاصل کرنے کے باوجود پھر بھی مجبور ہے، لیکن اللہ کی ذات کتنا پانی برساتا ہے، کتنی ہوا چلتی ہے، زمینوں سے کب سے کیا کچھ اگل رہا ہے، ابھی بھی اس زمین کے اندر نہ جانے کیا کیا خزانے ہیں جس کو ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کیے. تو جس مالک کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہو کیا پھر اس سے نہیں ڈریں گے، کیا پھر اس سے محبت نہیں کریں گے، اور کیا اس کے کام کو کرنا اپنی سعادت محسوس نہیں کریں گے؟ دنیا میں کوئی انسان چار پیسے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کا کام کرنا خوشی محسوس کرتے ہیں، کسی بڑی فرم سے اگر جاب کی آفر آ جائے تو سب کو دکھاتے ہیں دیکھو مجھے اتنی جگہ بڑی جگہ سے آفر آئی. جب اللہ کے کام کی آفر آئے تو اس سے بھی زیادہ خوشی منائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تو تیری امپلائی ہوں، میں تو تیری ورکر ہوں، میں تو تیرے دین کی خادمہ ہوں، میں تیرا کام کروں گی. اور جو انسان اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھتا ہے نا پھر اس کو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، کچھ مل جائے تو ایک اس کی ضرورت سے زیادہ کی چیز ہو سکتی ہے لیکن اس کی طلب نہیں ہوتی. ہمارے لیے اس بات پہ عمل کی یہی بات ہے کہ کبھی دنیا کی کوئی چیز چاہیے ہو، کوئی طلب کرنی ہو یا کسی کی کسی چیز سے معروف ہو تو فوراً اس بات کو سوچ لیں کہ سب کچھ اللہ تیرے ہاتھ میں، تو مجھے دے سکتا ہے، اولاد تیرے ہاتھ میں، مال تیرے ہاتھ میں، حسن تیرے ہاتھ میں، تو اے اللہ تو مجھے بھی یہ نعمتیں عطا کر، یا اگر تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو اس کے زوال سے محفوظ رکھنا. اگلی بات، قیامت کے روز سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے اور سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اس کی دلیل سورۃ زمر کی آیت 43 اور 44 ہیں، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، ترجمہ ہے کیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے، ان سے کہو کیا وہ سفارش کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور خواہ وہ مردے تمہاری باتیں سمجھتے بھی نہ ہو، کہو سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سفارش کی اجازت دے، جسے چاہے نہ دے، اور جس کی چاہے سفارش قبول کرے اور جس کی چاہے نہ کرے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اس کی طرف تم سب مرنے کے بعد پلٹائے جاؤ گے. اور اسی مضمون کی دلیل ایک بڑی خوبصورت روایت سے ہوتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، اس کو سنتے وقت امیجن بھی کیجئے گا، اس کلاس روم سے باہر سوچ کے اپنے آپ کو اس میدان محشر میں سوچئے گا جہاں کا واقعہ ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور لوگ کہیں گے کہ اپنے پروردگار کے حضور سفارش کروانی چاہیے تاکہ وہ اس جگہ سے ہمیں نجات دلائے. یہاں رک کے ایک پوائنٹ دینا چاہوں گی کہ یہ سفارش بخشش کی نہیں ہے. عموماً ہمارے ہاں سفارش کے ساتھ یہ تصور آتا ہے کہ جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کے بارے میں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے یا نہ بخشے، وہ سفارش مختلف ہے. یہ سفارش ہے کہ اللہ حساب شروع کر دے، یعنی قیامت کا دن اتنی گرمی اور اتنی وحشت والا ہوگا کہ وہاں اگلے پچھلے جب جمع ہوئے ہوں گے کتنا رش ہوگا اور حساب ہی نہیں شروع ہوگا. تصور میں لائیں, لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, فکر لگی ہوئی ہے, اتنا اس وقت وحشت کا عالم ہوگا کہ لوگ کہیں گے کچھ بھی ہمارا انجام ہونا ہے, اب جلدی سے ہو بس ایک دفعہ حساب شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچیں. لیکن اللہ کی ذات دیکھی اتنا بے نیاز ہے, لوگوں کو جمع کیا اور حساب شروع نہیں ہو رہا. لہٰذا اب لوگ کہیں گے کہ چلو کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرے. پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ وہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, پھر اپنی روح پھونکی, پھر اپنی روح پھونکی, فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں, لہٰذا آپ رب کے حضور ہماری سفارش کریں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق کہاں, اور اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے لوگوں سے کہیں گے آپ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں, وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. لوگ ان کے پاس سفارش کا مطالبہ لے کر جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں, اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. یہاں تو اس حدیث میں صرف خطاؤں کا لفظ ہے نا, لیکن اور روایات سے ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ جو درخت کا پھل چکھ لیا تھا نا اس کو یاد کریں گے, اور ان کتنا غم آئے گا کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ آج دوبارہ نہ مجھ سے اس بارے میں پوچھ لے کہ تم نے اس درخت کا پھل کیوں کھایا تھا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کون سا گناہ یاد آئے گا کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش کی دعا کر لی تھی. لہٰذا وہ کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں, اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. حضرت ابراہیم کی خطائیں کیا تھی؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے جو بظاہر جھوٹ لگتے تھے لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھے, اور ان جھوٹ سے پریشان ہوں گے, جس میں یعنی ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا بھی تھا. ایک موقع پہ ان کی بیوی کہیں روک لی گئی تھی اور ظالم بادشاہ تھا, تو وہ کسی کی بیوی کو تو پکڑتا تھا لیکن اگر کوئی کسی کی بہن ہوتی تھی تو اس کو جانے دیتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہن ہے, حالانکہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے ان کو دینی بہن کہا تھا, کیونکہ دنیا میں اس وقت یہی لوگ تھے دو جو دین اسلام پر تھے. تو بہرحال اس طرح کے معمولی سے جھوٹ تھے جو بظاہر جھوٹ لگتے تھے, اس پہ پریشان ہوں گے. ہم سب ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں کہ ہماری زندگی میں کیا حالات ہوں گے, اور ان کے تو گناہ معاف ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس دن پریشان ہوں گے. ہمارے پاس تو کوئی سند بھی نہیں اپنے کسی گناہ کی معافی کی. چنانچہ ابراہیم کہیں گے کہ آپ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ, ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. چنانچہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے, وہ کہیں گے میں اس قابل کہاں, اور اپنی خطائیں یاد کریں گے. کون سی خطا؟ جو انہوں نے ایک مکہ مارا تھا اور قتل خطا ہوا تھا بیسیکلی, یعنی جانتے بوجھتے نہیں بلکہ انجانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے. حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے میں بھی کہاں اس لائق, کہاں یعنی حضرت عیسیٰ کو کیا گناہ یاد آئے گا کہ میرے بعد میری قوم نے مجھے خدا بنا لیا تھا اور میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو اس پہ اتنا خوف کھائیں گے کہ کہیں آج اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ نہ لے اس بارے میں. چنانچہ وہ کہیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے حاضری کی اجازت طلب کروں گا. جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر فرمائے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب خاموشی سے کہا کریں یا اونچی, لیکن جو ہی اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی سی آواز سے, اس لیے کہ دوسرا اگر بھولا ہوا تو اس کو بھی یاد آ جائے. لیکن ہر ایک اپنا انڈیویجل طور پہ کہے گا, انفرادی طور پہ آپ کہہ سکتے. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور مانگو دیے جاؤ گے, بات کہو سنی جائے گی, سفارش کرو مانی جائے گی. چنانچہ اجازت ملنے کے بعد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھلائے گا, اور اس کے بعد لوگوں کے لیے سفارش کروں گا. چنانچہ میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی, اور اس حد کے اندر جو لوگ ہوں گے صرف ان کو دوزخ سے نکال کر بہشت میں لے جاؤں گا. پھر میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور اسی طرح حاضر ہوں گا اور اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا. چنانچہ تیسری یا چوتھی بار میں اپنے رب سے عرض کروں گا، پروردگار، اب تو جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، یعنی مشرک اور کافر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفارش بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. پھر اگلا مسئلہ ہے، قیامت کے روز جزا یا سزا دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا. دنیا میں بعض دفعہ لوگ بعض بزرگوں کے پاس اس اختیار کو سمجھتے ہیں اور بعض اللہ کے نبیوں کے پاس، لیکن حقیقت ہے کہ پورے کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہوگا. دلیل ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، یعنی کافروں سے ساز باز کی، اور وہ دونوں یعنی لوط اور نوح علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ. یعنی اللہ کے نبی ہیں، اور آپ دیکھیں کتنے سال تبلیغ ہے. حضرت نوح کو دیکھ لیں، 950 سال، 950 ایئرز تبلیغ کی، اور اپنی بیوی کو ہی نہیں منوا سکے. کون کس کو منوا سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے؟ اور وہ بیوی کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، نہیں جا سکتے. ہم سوچتے ہیں آج ذرا سا کوئی نیکی کا کام کر لے تو پتہ نہیں نعوذ باللہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو گیا، لوگ اسے آ کے کہیں گے دعا کر دیں، اور دل میں زوم یہ رکھتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوگی، یہ بھی شرک ہو جائے گا. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے نہیں ملا سکتے. 950 سال کی عبادت کرنے والا اپنی بیوی کو نہیں بچا پا رہا، ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے کام کرنے والے کس چیز کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان کا بھی یہی حال تھا. اور اسی بات کی دلیل ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو قیامت سے ڈراؤ، تو آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا اے قریش کے لوگوں، یہ ایسا ہی جملہ کہا، اپنی جانیں بچاؤ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے عبد مناف کے بیٹو، یہ قبیلے کا نام تھا، قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اتنی واضح بات ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے. جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو نہ بچت ہوگی، نہ کسی کی جزا ہے، نہ کسی کی سزا. پھر ایک اور اختیار جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے صرف، وہ کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. یا نہ کرے یا کرے معاف، دونوں اس کے ہاتھ میں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 80 میں آتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اے نبی، تم خواہ ان منافقوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، ایک ہی بات ہے. اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. حدیث میں جو دلیل ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام العلا الانصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. صحیح بخاری کی روایت. آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد ان کو جنت ملے گی، کون سا مقام ملے گا، ملے گا ادنا ملے گا، تو کسی اور کو کیسے پتا ہو سکتا ہے. تو بہت ہی واضح بات ہے اس میں کہ کسی کے گناہوں کی معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں سزا دی جائے گی اور اس کے بعد جنت ملے گی. ہر بندے کو فکر تو ضرور رکھنی چاہیے لیکن یقین کسی کو نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی کرسچینٹی کے نظریے پارڈن پہ. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں پارڈن دکھتی ہے, جو گناہ کر لو آپ پریسٹ کے پاس جاؤ, پادری کے پاس, اور معافی نامہ خرید لو, اور اس کے پیسے ہوتے ہیں. آپ کو $100 والا خریدنا ہے یا 50 والی معافی خریدنی ہے یا آپ کو 25 والی خریدنی ہے. اور پھر ایک اور نظریہ جو انہوں نے اپنے سوچ میں رکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی معافی میں سولی پہ چڑھ چکے. تو اسلام کا نظریہ سے کتنا مختلف ہے, حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی اپنی مرضی سے کسی کو معاف نہیں کر سکتا اور نہ کسی کو سزا دے سکتا ہے. تو جس رب کے ہاتھ میں یہ ساری اختیارات ہیں, ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے, سوچنے کی بات ہے نا. کوئی بھی گناہ کرے نا تو اسے اس چیز کو ضرور سوچیے اس وقت کہ اللہ صرف آپ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں, میں نے تو گناہ کر لیا, اب آپ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مائک لے پائی. اس سے پہلے میں ٹرائی کرتی رہی لیکن نہیں لے پا رہی تھی, تو اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ کیسا رہا آج کا آپ کو لیسن, کیا سیکھا. شیر کا کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا, اور اللہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین. جی سفارش شرک کے بارے میں. جی پورا سینٹینس لکھیں. شرک کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہیں. اور کلمہ توحید پہ ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے, اللہ سے بھی محبت بڑھ رہی ہے, اور اس حقیقت کو بھی سمجھ آ رہا ہے نا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا, اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے انشاءاللہ تعالیٰ. کتاب التوحید پڑھنے کے بعد ہمیں ہمارا ہر کانسیپٹ قبول جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا. کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, ہر حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے. جی بالکل. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہت ہی عجیب سی سچویشن میں آ جاتے ہیں بعض دفعہ, تو اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے اس میں سے نکلیں گے اور کیا ہوگا, اور یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہی تھا کہ یہ بچ گئے ہیں. تو یہ صرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے. سزا جزا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو ہمیں کسی دوسرے سے نہیں مانگنا پھر اس کے لیے. تو جب ہمیں ان چیزوں پہ یقین آ جاتا ہے نا, پھر اللہ سے مانگنا بھی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. ایسا ہی ہے نا. الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالی اب ہم نے ہمیشہ کیا نیت رکھنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنی. اگر ہماری ضرورت کچھ ایسی چیز ہے جو دوسروں کے بس میں ہوتی ہے کہ بعض کام دوسروں نے ہمارے لیے کرنے ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان سے ان کی منت سواری کرنی چاہیے. ایک دفعہ تو بندہ ریکویسٹ کر سکتا ہے نا کہ آپ یہ کام پلیز کر دیں, تو دوسری دفعہ کیا کرنا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے, یا اللہ اس کے دل میں ڈال دے یہ میرا کام کر دے, اللہ سے دعا کرنی ہے. جی بالکل اللہ سے مانگنا ہے. اور جب یہ ہمارے اندر یقین پختہ ہو جائے گا نا کہ میں اللہ سے مانگوں گی تو مجھے دے گا, میں اللہ ہی پہ توکل کروں گی تو ہی سے مجھے ملے گا, اس کے علاوہ جتنی بھی باطل طریقے ہیں میں نے ان میں سے کسی میں نہیں پڑھنا, چاہے ظاہری اسباب ہی کیوں نہ ہوں ایسے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ اگر ایک میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میری اس مشکل کو آسان کر دے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, جو وہ دل میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا. تو ایک شخص جو امیر تھا اپنے گھر میں سویا ہوا تھا, اس کو نیند نہیں, آنکھ کھلی اس کی تو عجیب سی گھبراہٹ ہوئی, تو اس نے کہا اچھا چلو میں مسجد جاتا ہوں, جا کے تہجد پڑھتا ہوں. وہاں گیا تو وہ وہاں شخص رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا تھا, تو اس نے سنا تو اس کی جیب میں پیسے تھے, اس نے نکال کے اس کو دے دیے اور اس کو اپنا کارڈ دیا کہ نا یہ تم رکھ لو, آئندہ تمہیں جب ضرورت ہوگی تو مجھے کال کرنا, میں تمہیں تمہاری مدد کروں گا. تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں تمہیں فون نہیں کروں گا, میری ڈائریکٹ ڈائلنگ میرے اللہ تعالیٰ سے ہے, وہ خود ہی میرے لیے بندوبست کر دے گا. یقین موقع عمل صالح ہونا چاہیے. جی بالکل, اور اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق اور یقین عطا فرمائے کہ ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ سے رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی پھر مدد آتی ہے. جتنا ہمارا دعا مانگنے کا طریقہ اللہ سے دلی محبت اور یقین کے ساتھ ہوگا, اور جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے چیز مانگتے ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسے مانگیں گے تو مل جاتی ہے, تو بالکل اسی طریقے سے ہمیں اللہ سے بھی عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس میں خیر ہے تو وہ ہمیں ملے گی, لیکن اگر اس میں خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیں گے, تو پھر ہمیں جلد بازی نہیں کرنی اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا یہ یقین ہمیشہ کامل رہے اور ہمیں عمل صالح کی طرف لے کے جانے والا ہو. شرک سے بچائے, سفارش سے بچائے, ہر اس برائی سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, بشرط زندگی کل پھر اپنا اگلا لیسن خوبصورت سا صورتحال میں ہم حضرت موسیٰ کا قصہ آج دیکھ رہے تھے, اور دیکھیں گے کل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا صورت حال میں رکھا ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کلاس کو لے کے چلیں گے. جزاک اللہ خیر, بہترین طریقے سے اپنا دن گزاریے گا, اللہ کی یاد میں بھی اپنے لیسن کو بہترین طریقے سے کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذی الحج کے دن آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح رمضان کی راتیں آخری 10 راتیں, اسی طرح ذی الحج کے پہلے 10 دن فضیلت والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, واسن جزا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت